आगे देखिए भाई, सबक शरा के अंदर कौलुहु मौजू उल इल्मी का कौलिहिम फि तबई कुल्लु जिस्मिन फलहु शक्लुन तबईयुन कौलुहु औ अरजुन जातीयुन लहु का कौलिहिम कुल्लु मुतहर्रिकिन फलहु मैलुन कौलुहु औ मुरक्कबुम मिनल मौजूई माल अरजि जातीय कौल मोहंदिसी कुल्लु मिकदारिन लहू वस्तुन फिन निस्बती फहु जिल उमा युहित बिही तरफान। गुजश्ता सबक में अज्जाए उलूम की बहस चल रही थी और शारह की तकरीर हमने कल के सबक में पढ़ी। शारह ने आपको बतलाया था कि उलूम के अज्जा जो हैं वो तीन हैं, मौजूआत, मबादी और मसाइल। और मौजूआत वो हैं जिनके आराज़े जातिया से बहस की जाए, मबादी जो हैं वो कुछ तसव्वुरात हैं और कुछ तस्दीकात जिन पर उस इलम के मसाइल मौकूफ होते हैं, तो वो मबादी तसव्वुरिया भी हो सकते हैं और मबादी तस्दीकिया भी। और तीसरी चीज मसाइल थे जो नजरी भी हो सकते हैं और बदीही भी हो सकते हैं, जिनको उस फन में इलम में साबित किया जाता है दलाइल के जरिए भाई। और उसके बाद फिर बतलाया था कि यहां लफ्ज मौजूआत को उलमा ने इलम के अज्जा में से करार दिया है और इस पर एक मशहूर इश्काल होता है, तो वो इश्काल भी जिक्र किया और उसके जवाबात भी जिक्र किए। इश्काल यह होता है कि आपने कहा कि मौजूआत वो इलम के अज्जा हैं, इनसे आपकी क्या मुराद है? या तो नफ्से मौजू मुराद होगा या मौजू की तारीफ मुराद होगी यानी उसका मुआर्रिफ, या उसके वजूद की जो तस्दीक है वो मुराद होगी, और या उसके मौजूइयत की जो तस्दीक है वो मुराद होगी। चार एहतमाल हैं। आपने कहा मौजू जो है वो इलम का जुज होता है, या तो नफ्स मौजू मुराद है और या मौजू की तारीफ मुराद है, या मौजू के वजूद की जो तस्दीक है वो मुराद है। वजूद की तस्दीक जिसमें यह जिक्र होता है कि इस चीज का वजूद है, मसलन कलिमा और कलाम ये नहव का मौजू है, तो जिस तस्दीक में यह जिक्र हो कि कलिमा का वजूद है, जिस तस्दीक में यह जिक्र हो कि कलाम का वजूद है, देखो ये पूरा कलाम है, कलाम का वजूद है, कलिमा का वजूद है, या जैसे आप कहते हैं मंतिक का मौजू क्या है, मुआर्रिफ और हुज्जत, तो एक तस्दीक में लाकर बतलाया जाए कि मुआर्रिफ का वजूद है या हुज्जत का वजूद है, तो देखो ये एक पूरा कलाम है जिसमें बतलाया जाता है इसका वजूद है। इसलिए क्योंकि पहले एक चीज के वजूद को साबित किया जाता है, उसके बाद उसके आराज़े जातिया को साबित किया जाएगा और उनके बारे में बहस की जाएगी। अगर एक चीज का वजूद ही नहीं है तो उसके लिए आराज़े जातिया से बहस करने का क्या माना भाई? तो लिहाजा वजूद मौजू की तस्दीक से कौन सी तस्दीक मुराद है जिसमें यह जिक्र हो कि इस मौजू का वजूद है, नफ्सुल अमर में इसका वजूद है। और एक है मौजूइयत की तस्दीक भाई, यानी इसके मौजू होने की तस्दीक। हर इलम के शुरू में आपको बतलाया जाता है, मसलन इलम मंतिक के शुरू में आपको बतलाते हैं कि मंतिक का मौजू मुआर्रिफ और हुज्जत है। देखा, यह एक तस्दीक है जिसमें क्या बतलाया जा रहा है, इलम मंतिक का मौजू, और वह क्या है, मुआर्रिफ और हुज्जत। तो यह तस्दीक है मुआर्रिफ और हुज्जत के मौजू होने की। यह तस्दीक है किस चीज की? मुआर्रिफ और हुज्जत के मौजू होने की, कि ये इस इलम का मौजू है। इल्मे नहव के शुरू में आपको बतलाते हैं इल्मे नहव का मौजू क्या है, कलिमा और कलाम है, तो शुरू में एक तस्दीक लेकर आते हैं हर इलम के शुरू में, उस इलम की तारीफ, मौजू और गरजो गायत को जिक्र करते हैं। तो मौजू के लिए क्या जुमला बोलते हैं, इस इलम का मौजू मसलन नहव है, इस इलम का मौजू कलिमा और कलाम है, या यूं कहते हैं इल्म नहव का मौजू कलिमा और कलाम है। देखा, यह एक तस्दीक है जिसमें क्या जिक्र है, कलिमा और कलाम का मौजू होना जिक्र है, कलिमा और कलाम का, कि यह इस नहव का मौजू है। या दूसरी तस्दीक ले ले मंतिक के लिए जो अभी मैंने जिक्र की, इल्म मंतिक का मौजू मुआर्रिफ और हुज्जत है, यह कौन सी तस्दीक है, ये पूरा कलाम है, ये तस्दीक है, इसमें क्या जिक्र हो रहा है, मुआरिफ और हुज्जत का मौजू होना जिक्र किया जा रहा है मंतिक के लिए। या जैसे तफसीर है, इल्म तफसीर के में आपको बतलाते हैं कि तफसीर का मौजू कुरान है, देखा, उसमें कुरान के मौजू होने को जिक्र किया जाता है। तो बात समझ में आ गई। तो आपने जो हमें कहा कि मौजू जो है वो इलम का जुज होता है, इससे क्या मुराद है, नफ्से मौजू मुराद है या मौजू की तारीफ मुराद है या मौजू के वजूद की तस्दीक मुराद है या मौजू के मौजू होने की तस्दीक मुराद है। भाई अगर इससे नफ्से मौजू मुराद है तो वो तो मसाइल के अंदर दाखिल है, क्योंकि मसाइल किस चीज का नाम, कजियों का नाम, और कजिए के अंदर एक मौजू होता है और एक महमूल। और इन्होंने आपको बतलाया था कि ये जो मसाइल हैं ये ऐसे कजिए हैं जिनका मौजू उस इलम का या तो मौजू होगा या उस मौजू की कोई नौ जो है वो इसका मौजू होगी या उस मौजू की कोई अरज़े जाती इसका मौजू होगी या मुरक्कब होगा इसका मौजू। तो वहां देखो उन कजियों का मौजू वो इलम का मौजू भी आ गया। तो वहां जैसे आपको बताते हैं अल कलिमत इम्मा मुअरबुन औ मबनीयुन, इल्म नहव में तो देखो ये इल्म नहव के मसाइल में से है ये कजिया, अल कलिमत इम्मा मुअरबुन औ मबनीयुन, और इस कलाम का इस कजिए का मौजू क्या, अल कलिमा। तो देखा नफ्स कलिमा जो है वो तो मसाइल के अंदर आ गया। आपने कहा था कि मौजू जो है वो इलम के अज्जा में से है, अगर नफ्स मौजू मुराद है तो नफ्स मौजू तो मसाइल के मौजू में जिक्र हो जाता है, मसाइल के अज्जा में से है ये तो मसाइल के अंदर दाखिल हो गया, तो इसको अलहदा जिक्र करने की क्या जरूरत थी। जब आपने हमें ये बता दिया कि इलम का मौजू मसाइल भी हैं और मबादी भी हैं तो मसाइल के अंदर मौजू भी आ गया, तो इसको अलहदा जिक्र करने की क्या जरूरत है। और अगर आपकी मुराद यह है कि मौजू से मुराद मौजू की तारीफ है यानी उसकी मुआरिफ है, तो मुआरिफ वो तो मबादी तसव्वुरिया के अंदर आ गए। भाई मबादी तसव्वुरिया में क्या जिक्र होता है, मौजू की तारीफ की जाती है, मौजू के अगर अज्जा हो तो उनकी तारीफ की जाती है और मौजू के आराज़े जातिया की तारीफ की जाती है। तो अगर मौजू से मौजू की तारीफ मुराद है तो मौजू की तारीफ तो मबादी तसव्वुरिया में दाखिल है, फिर इसको अलहदा जिक्र क्यों किया। और अगर मौजू से मौजू के वजूद की तस्दीक मुराद है तो वो मबादी तस्दीकिया के अंदर आ गया। भाई वो शुरू में जो कुछ बातें जिक्र की जाती हैं तो उनमें दाखिल हो गया, इसको फिर अलहदा क्यों जिक्र किया। तो इन तीन सूरतों में तो ये मसाइल या मबादी के अंदर दाखिल था, अलहदा क्यों जिक्र किया। और चौथी सूरत में कि मौजू से मुराद आपकी उसके मौजू होने की जो तस्दीक है अगर वो मुराद है वो तो मुकदमात शुरू के अंदर दाखिल है। इन्होंने आपको बतलाया था अल्लामा इब्ने हाजिब क्या फरमाते हैं कि मबादी वो बातें हैं जो किसी इलम के किसी किताब के शुरू में जिक्र की जाएं, वो क्या हैं, उस इलम के मबादी हैं और वो हो सकता है इलम में दाखिल हो सकता है इलम में दाखिल ना हो, और जो मुकदमात हैं वो मुकदमात हैं जिसमें उस इलम की तारीफ मौजू और गरज व गायत को जिक्र किया जाता है, और जब तालिब इलम इन तीन चीजों को जान लेता है तो इस इलम को अला वजहिल बसीरत और अला फरतिर रगबत शुरू करता है। यानी अला वजहिल बसीरत और अला फरतिर रगबत यानी पूरी बसीरत और पूरे शौक के साथ शुरू करना इन पर मौकूफ है, शुरू करना ही जाती ही शुरू करना इस पर मौकूफ नहीं है कि इसके बगैर शुरू ही ना किया जा सके, बल्कि शुरू करना किस तरीके पर, पूरी बसीरत और पूरे शौक के साथ, ये इस पर मौकूफ है। तो ये मौजूइयत की जो तस्दीक है वो तो उन मुकदमात शुरू के अंदर दाखिल है, उसमें जिक्र किया जाता है इस इलम का मौजू ये चीज है, तो ये उसके अंदर दाखिल है ये। और ये मुकदमात तो बिल इतफाक उलूम से खारिज होते हैं, फिर मौजू को इलम के अज्जा में से कैसे करार दे दिया, इश्काल समझ में आया। और फिर हर एक का जवाब भी दिया था पहली सूरत में कि अगर इसे नफ्से मौजू मुराद हो तो इस सूरत में यह मसाइल के अंदर दाखिल है, लेकिन फिर भी इसको अलहदा जिक्र किया इसकी अहमियत की वजह से कि चूंकि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि तमाम इलम की तमाम बहसें वो इसी के गिर्द घूमती हैं, इलम के अंदर इसी के अहवाले जातिया से बहस की जाती है, इसलिए इसको अलहदा जिक्र किया अहमियत की वजह से, या इस वजह से अलहदा जिक्र किया। दूसरा जवाब दिया अल्लामा दवानी की कौल को लेते हुए कि अल्लामा दवानी फरमाते हैं कि ये जो علم کے مسائل ہوتے ہیں وہ قضیے نہیں ہوتے، صرف ان قضیوں کے محمولات جو ہیں وہ اس علم کے مسائل ہوتے ہیں، وہ صرف اس علم کے مسائل ہوتے ہیں، جبکہ موضوعات خارج ہوتے ہیں، اور جب موضوعات خارج ہیں تو وہ مسائل کے اندر داخل نہیں، تو ان کو علیحدہ ذکر کرنا چاہیے، بھائی اس کے اندر داخل نہیں ہے، اس لیے ان کو علیحدہ ذکر کیا یہاں پر. تو شارح آپ کو بتاتے ہیں کہ علامہ دوانی کے قول کو بھی لے لیا جائے تو بھی یہ جواب یہاں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ماتن نے اوپر فرمایا کہ مسائل کس کا نام ہے؟ قضیوں کا نام ہے، اور ان کے موضوعات یہ ہوں گے، ان کے محمولات یہ ہوں گے، پوری تفصیل بیان کر دی. تو ماتن کے نزدیک جو ہے مسائل علم جو ہیں وہ صرف محمولات کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے قضیوں کا نام ہے جو موضوعات اور محمولات دونوں کو شامل ہے. لہذا یہ جواب نہیں دیا جا سکتا نیز، بلکہ اس پر ایک اور اعتراض پھر ہو جاتا ہے اگر علامہ دوانی کا آپ قول لیتے ہیں کہ اس صورت میں تو پھر اگر مسائل صرف محمولات ہیں تو تمام موضوعات کو علیحدہ علیحدہ جز شمار کرنا چاہیے، تو پھر علم کے تین اجزاء نہیں ہوں گے بلکہ تین سے بھی زیادہ ہو جائیں گے بھائی. لیکن کہتے ہیں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے اس لیے کیونکہ ان مسائل کے جو موضوعات ہیں وہ تو یا تو اس علم کا موضوع ہوتا ہے، یا اس کی کوئی نوع ہوتی ہے، یا اس کی عرض ذاتی ہوتی ہے، یا انہی سے مرکب ہوتا ہے، یہ موضوع اور اس کی عرض ذاتی سے، یا اس کی نوع اور عرض ذاتی سے مرکب ہوتا ہے، تو یہ سب بالآخر لوٹتے ہیں موضوع کی طرف ہی، یعنی اس سے خارج نہیں ہے. تو یہاں یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اگر صرف محمولات کو بھی مسائل قرار دے دیا جائے تو بھی باقی تمام موضوعات کس میں سمٹ آتے ہیں؟ موضوع علم ہی کے اندر آ جاتے ہیں، تو صرف موضوع علم ہی کو علیحدہ ذکر کرنا چاہیے، باقیوں کو علیحدہ ذکر نہیں کرنا چاہیے. اور پھر دوسری اور تیسری شق کا بھی یہی جواب دیا تھا کہ اگر اس سے مراد علم کی تعریف ہے تو وہ مبادی تصوریہ کے اندر داخل ہے، لیکن اس کو علیحدہ ذکر کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے. اور اگر اس سے مراد تصدیق بھی وجودی ہی ہے تو اس کا بھی یہی جواب دیا کہ یہ بے شک مبادی تصدیقیہ کے اندر داخل ہے، لیکن اس کو علیحدہ ذکر کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے. تیسری شق کا ایک اور جواب بھی دیا انہوں نے، تیسری شک کا ایک اور جواب دیا. تیسری شک کیا تھی؟ کہ موضوع کو علم کا جز قرار دیا، موضوع سے کیا مراد ہے؟ تصدیق بھی وجودی ہی، اس کے وجود کی جو تصدیق ہے، تو اس وہ کس میں شامل ہے؟ مبادی تصدیقیہ میں. لیکن پھر آگے جواب دیا کہ نہیں بھائی، وہ مبادی تصدیقیہ کے اندر داخل نہیں ہے. بعض نے شیخ کی طرف نسبت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ تصدیق بھی وجودی الموضوع جو ہے وہ مبادی تصدیقیہ میں داخل ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں حق یہ ہے کہ یہ اس کے اندر داخل نہیں. یہاں تسامح ہوا ہے جس نے بھی یہ بات نقل کی ہے بھائی، کیونکہ شارح کلیات نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ جو مبادی تصدیقیہ ہوتے ہیں یہ وہ مقدمات ہوتے ہیں جن پر اس علم کے دلائل موقوف ہوتے ہیں، یعنی ان سے اس علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں، اس علم کے دلائل ان سے بنتے ہیں، اور اس کے ذریعے اس کے مسائل ثابت کیے جاتے ہیں. اور نیز اس کی تائید میں شیخ کے کلام کو بھی ذکر کیا ہے. معلوم ہوا شیخ وہ علی سینا کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ جو تصدیق بھی وجود الموضوع جو ہے یہ مبادی تصدیقیہ میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مبادی تصدیقیہ کے بارے میں وہ کیا بتلاتے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے؟ ان مقدمات کا نام ہے جن پر اس علم کے دلائل موقوف ہوتے ہیں. اس سے خود بخود پتا چل جاتا ہے کہ تصدیق بھی وجودی ہی جو ہے وہ مبادی تصدیقیہ میں داخل نہیں بھائی، اس کے ذریعے تو مسائل کو ثابت کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ اس موضوع کے وجود کی بارے کی ذکر کیا جائے کہ اس موضوع کا وجود بھی ہے بھائی. معلوم ہوا کہ ماتن نے جو کہا اوپر متن میں کیا کہا تھا مبادی تصدیقیہ کے بارے میں، کہ وہ کچھ ایسے مقدمات ہیں جو بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے اور اس پر اس علم کے دلائل موقوف ہیں. اور موقوف ہونا تو دو طرح ہو سکتا ہے، جب یہ بتایا جائے کہ ایک چیز دوسری چیز پر موقوف ہے تو ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے اندر داخل ہو، ہو سکتا ہے اس میں داخل نہ ہو. داخل نہ ہو جیسے شرط اور مشروط، جیسے کہتے ہیں نماز موقوف ہے وضو پر، وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں، اور وضو دیکھو نماز سے خارج ہے. اور کبھی جب موقوف ہونا ذکر کیا جاتا ہے تو دوسری چیز اس چیز کے اندر داخل ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ کل موقوف ہے جز پر، جز ہے تو کل ہے، جز نہیں تو کل بھی نہیں ہے. तो देखो मौकूफ होना दो किस्म का हुआ, वो मौकूफ अले जो है कभी उस शय से खारिज होता है कभी उस शय का जुज होता है, जैसे शर्त और मशरूत, शर्त मशरूत से खारिज होती है, और जैसे कुल और जुज, जुज जो है शय के अंदर दाखिल होता है, और दोनों के लिए मौकूफ का लफ्ज बोलते हैं। जब कह दें ये शय इस शय पर मौकूफ है तो हो सकता है वो उसके लिए शर्त हो और हो सकता है वो उसका जुज हो भाई। तो मातिन ने यबतनी अलैहा का लफ्ज इस्तेमाल किया कि उस पर इलम के दलाइल की बुनियाद होती है, यानी उस पर इलम के दलाइल मौकूफ होते हैं, और मौकूफ होना तो आम है, जिस चीज पर कोई दूसरी चीज मौकूफ हो सकता है उसके अंदर दाखिल हो सकता है दाखिल ना हो। और हालांकि ये मुकदमात अभी ऊपर बताया, शारह कुल्लियात ने तस्रीह की है इसकी, और शेख के कलाम को भी इसमें नकल फरमाया है कि ये जो मबादी तस्दीकिया होते हैं इनसे उस इलम के दलाइल मुरक्कब होते हैं। क्या होते हैं? इनसे इस इलम के दलाइल मुरक्कब होते हैं, मालूम हुआ ये उस इलम के अंदर दाखिल हैं भाई। जब दाखिल हैं तो मातिन ने तो कहा इस पर मौकूफ है, और मौकूफ होने में तो दोनों सूरतें आ रही थी, हो सकता है दाखिल हो सकता है दाखिल ना हो। तो मालूम हुआ मातिन ने जो तारीफ या तफसीर की ये तारीफ बिल आम है, या ये तफसीर बिल आम है, यानी ऐसी तारीफ कर दी। तारीफ किसकी कर रहे हैं? वह मुकदमात जो उस इलम में दाखिल हैं, लेकिन लफ्ज क्या इस्तेमाल कर दिए कि उन पर उस इलम के दलाइल की बुनियाद है, यानी इलम के दलाइल उन पर मौकूफ हैं, और मौकूफ होने से तो पता नहीं चल रहा कि वो इसमें दाखिल, बताना ये चाहते हैं वो दाखिल हैं लेकिन इससे पता नहीं चल रहा, तो ये तारीफ बिल आम कर दी भाई। तारीफ तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें गैर चीज दाखिल ना हो। तारीफ किसकी कर रहे हैं? वो मुकदमात जो उस इलम में दाखिल है, लेकिन लफ्ज कैसा बोल दिया, जो दाखिल है वो भी उसमें आ रहे हैं और जो उसमें दाखिल नहीं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये तारीफ बिल आम हुई या ये तफसीर बिल आम। मैंने बताया था एक है तारीफ एक है तफसीर, ये यूं कहो एक है तारीफ हकीकी एक है तारीफ लफ्जी, उसी को तफसीर भी कहते हैं। तारीफ लफ्जी में तहसील सूरत होती है, एक सूरत एक चीज जिसकी आपको पहचान नहीं उसकी पहचान करवाई जाती है आपको, और तारीफ लफ्जी जो है उसमें तायीन सूरत की जाती है। एक सूरत आपको पहले से मालूम है लेकिन तायीन नहीं थी कि इस लफ्ज से ये वाली सूरत मुराद होती है, जैसे गजनफर का क्या माना है असद है, तालिब इल्म को पता नहीं था, दूसरे ने उसको बताया अल गजनफरु असदुन, तो शेर का तसव्वुर तो उसको पहले ही हासिल था, कोई नई सूरत उसको हासिल नहीं हुई, सिर्फ तायीन सूरत हो गई, उसको बतला दिया कि ये जो तसव्वुर था ये जो शेर की सूरत आपके जहन में है इसको गजनफर कहते हैं। तो अगर ये मातिन ने ऊपर तारीफ की है इन मुकदमात की तो यह तारीफ बिल आम है, और अगर ये तफसीर की है यानी तारीफ लफ्जी की है तो फिर ये तफसीर बिल आम है। और चौथी सूरत का ये जवाब दिया था कि चौथी सूरत क्या थी, क्या आपने क्या कहा मौजू इलम का जुज होता है, तो इससे मुराद क्या ले लें, इस चीज के मौजू होने की जो तस्दीक है जिसमें ये बताया जाता है ये इस इलम का मौजू है, अगर वो तस्दीक आप इससे मुराद लेते हैं तो वो तो उस इलम से ही खारिज होती है, फिर इसको कैसे इलम का जुज करार दिया। कहते हैं हां आपकी बात ठीक है, ये जो तस्दीक में मौजूइयतिल मौजू होती है ये उस इलम से खारिज होती है, लेकिन चूंकि इसका बहुत बड़ा दखल है इलम के मबाहिस के जानने में कि कौन सी बहसें इस इलम की हैं और कौन सी बहसें इस इलम की नहीं, जब आपको मौजू का पता चल जाएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह बहस इस इलम की है या ये बहस इस इलम की नहीं है। तो चूंकि इसका बहुत बड़ा दखल है इलम के मबाहिस के जानने में और उनको दीगर मसाइल से जुदा करने में, इसलिए मुसामहतन तसामुह करते हुए इसको क्या करार दे दिया, इलम का जुज करार दे दिया, अगरचे यह इलम का जुज नहीं है, उस सोच से काम लेते हुए। बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद इन्होंने आखिर में कल बतलाया था कि जो मुकदमात हैं यानी जो मबादी तस्दीकिया हैं जिनसे उस इलम के दलाइल मुरक्कब होते हैं, तवज्जो है मायबतनी अलैहा कियासातुल इल्मी के मबादी तस्दीकिया, वो कुछ मुकदमात होते हैं बदीही भी हो सकते हैं और नजरी भी, और उन पर उस इलम के दलाइल मौकूफ होते हैं यानी उनसे उस इलम के दलाइल मुरक्कब होते हैं बनते हैं भाई। तो इसमें याद रखो, तो ये जो मुकदमात हैं जब ये طالب علم کے سامنے استاد ذکر کرتا ہے تو ان میں کچھ بدیہی ہوتے ہیں اور کچھ نظری. بدیہی کو تو ہر ایک قبول کر لیتا ہے, تو ان کو علوم متعارفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علوم متعارفہ کہتے ہیں. متعارف کا معنی مشہور ہیں, اور تصدیق علم کا نام ہے نا. تصدیق کس کا نام؟ آپ کا ادراک یا تصور ہوگا یا تصدیق ہوگی. تو علوم سے مراد ہیں تصدیقات. یہ تصدیقات متعارف ہیں یعنی مشہور ہیں, سب ان کو تسلیم کرتے ہیں. تو اگر یہ جو مقدمات ہیں بدیہی ہوں تو ان کو علوم متعارفہ کہتے ہیں. اور اگر یہ نظری ہیں, اور دیکھو نظری کے ذریعے نظری کیا بن رہا ہے, یہ مقدمات, ان سے اس علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں, ان سے اس علم کے دلائل بنتے ہیں. اور جن کو دلائل بنایا جا رہا ہے وہ بدیہی ہیں بعض, اور بعض کیا ہیں؟ نظری. تو گویا نظری کو دلیل بنایا جا رہا ہے آگے دوسری نظری کے لیے. نظری کو دلیل بنایا جا رہا ہے دوسری نظری کے لیے. تو ان کو جب دلیل کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے, استدلال کیا جاتا ہے, اور ان سے علم کے مسائل نکالے جاتے ہیں, تو یا تو طالب علم ان دلائل کو یعنی ان مبادی تصدیقیہ کو استاد کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے بغیر شک اور انکار کے ان کا اعتقاد کر لے گا کہ جب میرے استاد یہ مجھے بتلا رہے ہیں تو بات ایسی ہی ہے, چاہے اس کی سمجھ میں پوری طرح بات نہ آئے, تسلی نہ بھی ہو, لیکن استاد کے بارے میں اچھا اعتقاد کرتے ہوئے وہ کیا کر لیتا ہے, اس کو مان لیتا ہے. بھئی نظری ہے نا. ادھر پھر سنو, یہ جو مبادی تصدیقیہ ہوتے ہیں یہ کچھ مقدمات ہوتے ہیں جن سے آگے علم کے دلائل بنائے جاتے ہیں. علم کے دلائل میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے, اور علم کے مسائل کو ان سے ثابت کیا جاتا ہے. تو یہ مبادی تصدیقیہ کیا چیزیں؟ کچھ توجہ ہے, کچھ مقدمات ہیں جن کو دلیل کے طور پر ذکر کر کے ہم کیا کریں گے, علم کے مسائل کو ثابت کریں گے. اور یہ جو دلیل کے طور پر ذکر کیے جا رہے ہیں یہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی. بدیہی ہو ان کو تو ہر ایک مان لیتا ہے, نظری ہو تو اس کے لیے آپ علم کے مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں. بھئی یہ خود نظری ہے, پہلے اس کو تو ثابت کرو. لیکن یہ مقدمات ان کو یہاں ثابت نہیں کیا جاتا, یہ مثلا کسی اور علم سے لیے گئے ہیں اور وہاں پر ان کا اثبات ہو چکا ہے, لیکن طالب علم کو تو ان چیزوں کا نہیں پتا. یہاں تو اب نئی بحث نہیں شروع کی جائے گی کہ وہ مقدمات طالب علم کے سامنے ان کے دلائل ذکر کرنا شروع کر دیے جائیں. یہ کسی اور علم میں کیا ہو چکے ہیں, ثابت ہو چکے ہیں. یہاں پر اب ان کو ذکر کر کے اس علم کے مسائل اس کے ذریعے ثابت کیے جائیں گے. تو یہ جو نظری مقدمات ہیں جن کو بطور دلیل کے ذکر کیا جا رہا ہے اور اس سے اس علم کے مسائل آگے نکالے جائیں گے, تو یہ جب نظری مقدمات بطور دلیل کے طالب علم کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں, ان سے استدلال کیا جاتا ہے, تو یا تو طالب علم ان کو استاد کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے مان لے گا. نظری چیز ہے, نظری مقدمہ ہے, دلیل کوئی نہیں دی گئی, لیکن استاد کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے کیا کر لیتا ہے وہ طالب علم, مان لیتا ہے, اس کا اعتقاد کر لیتا ہے. تو ان کو اصول موضوعہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اصول موضوعہ, یعنی طے شدہ اصول, مقررہ اصول. یہ اصول طے ہو چکے ہیں, استاد نے بھی ذکر کر دیا اور طالب علم نے بھی استاد کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے اس کو مان لیا. تو یہ مقررہ اصول ہیں, طے شدہ اصول ہیں. یا طالب علم جو ہے وہ شک اور انکار اس کے ذہن میں آئے گا بھائی, اور کہ بھائی یہ تو نظری بات ذکر کر دیا, یہ جو دلیل میں جن مقدمات کو ذکر کیا جا رہا ہے, طالب علم کے ذہن میں اس کے بارے میں شک اور شبہات آتے ہیں. تو اگر طالب علم کے شک اور ذہن میں شک اور شبہات آئیں تو ان کو مصادرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصادرہ کہتے ہیں. صاد کے ساتھ ہے مصادرہ, اور جمع ہے مصادرات بھائی, مصادرات. تو ان کو مصادرات کہتے ہیں. پھر سنو, یہ جو مبادی تصدیقیہ ہیں یہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی. بدیہی کو ذکر کیا جائے گا تو ہر ایک اس کو مان لیتا ہے, تو ان کا نام کیا ہے؟ علوم متعارفہ. اور جب یہ نظری ہوتے ہیں یہ مقدمات, جب ان کو طالب علم کے سامنے ذکر کیا جائے تو یہ تو نظری ہیں, اور نظری کے لیے تو دلیل چاہیے, لیکن ان کی دلیل تو یہاں ذکر نہیں, یہاں تو صرف یہ مقدمات کے طور پر ذکر ہو رہے ہیں, یہاں تو یہ خود بطور دلیل کے ذکر ہو رہے ہیں. تو یہ جو نظری مقدمات ہیں ان کو یا تو طالب علم استاد کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے ان کا اذعان کر لے گا کہ میرے استاد جب بتا رہے ہیں تو بات ایسی ہی ہے, تو پھر اس صورت میں ان کو اصول موضوعہ کہتے ہیں. اور اگر طالب علم شک اور انکار کے ساتھ ان کو لے لیتا ہے, یعنی ناپسندیدگی کے ساتھ ان کو لے لیتا ہے, تو ان کو مصادرات کہتے ہیں. क्या कहते हैं? मुसादरात कहते हैं। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। तो इससे मालूम हुआ कि एक ही मुकदमा एक शख्स की तरफ निस्बत करते हुए असले मौजू हो सकता है और दूसरे शख्स की तरफ निस्बत करते हुए मुसादरा हो सकता है। एक तालिब इल्म हो सकता है उसी मुकदमे को उस्ताद के बारे में अच्छा गुमान करते हुए उसका एतिकाद कर ले और दूसरा तालिब इल्म नापसंदीदगी के साथ यानी एतराज और शक और शुबे के साथ उसको ले लेता है तो उसके निस्बत से यह क्या हुआ? मुसादरा हुआ। भाई बात समझ में आ गई। आगे सबक देखिए भाई। قوله موضوع العلم كقولهم في التبعي كل جسم فله شكل طبعي قوله او عرض ذاتي له كقولهم كل متحرك فله ميل। भाई ऊपर इन्होंने मतन में जिक्र किया था कि मसाइल कुछ ऐसे कजिए हैं जो इस इलम में मतलूब होते हैं। वह मौजूआतुहा इमा मौजूउल इल्मी बिआइनिही औ नौउ मिन्हु औ अरज़ुन ज़ातियुन लहू औ मुरक्कबुन। और इन मसाइल का जो मौजू है या तो वह बिआइनिही उस इलम का मौजू होता है औ नौउ मिन्हु या उस मौजू की कोई नौ होती है औ अरज़ुन ज़ातियुन लहू या उस मौजू की कोई अरज़े ज़ाती होती है औ मुरक्कबुन या मुरक्कब होता है। अब उनकी मिसालें जिक्र कर रहे हैं शारह भाई। नीचे आइए शरा पर। कौलुहु मौजूउल इल्मी, उन मसाइल का मौजू कभी क्या होता है? उस इलम का मौजू। का कौलिहिम, जैसे कि फलासफा का कौल है फित तबई इल्मे तबई में, तबई और तबीई भाई असल में है इल्मे तबीई भाई। इल्मे तबीई वो है जिसमें जिस्म के बारे में बहस की जाती है। किसके बारे में? उसको इल्मे तबीई कहते हैं। तो तबीई और तबई का एक माना है। जैसे कि कौल है फलासफा वगैरह का या इल्मे तबई वालों का फित तबई फित तबीई, किसके अंदर? इल्मे तबीई के अंदर। वो क्या कहते हैं? कुल्लु जिस्मिन फलहू शक्लुन तबईयुन, हर जिस्म जो है उसकी एक शक्ल तबई होती है। हर जिस्म की एक तबई शक्ल यानी फितरी शक्ल होती है जिस पर अल्लाह ने उसको पैदा फरमाया है। हर चीज की एक एक फितरी शक्ल होती है, एक एक चीज की फितरी शक्ल जिस पर अल्लाह ने उसको पैदा फरमाया। और एक यह है कि फिर कोई बनाने वाला उसकी सूरत बदलता है, सूरत बदलकर मुख्तलिफ शक्लें उसको देता है। जैसे मसलन एक लकड़ी की अपनी सूरत है और एक उसको फिर तरखान उसको एक फाइल जो है उसको काट कर एक अलग सूरत दे देता है। कभी उसी से चारपाई बना लेता है, कभी उसी से कुर्सी, कभी उसी से मेज बना लेता है। तो इस तरह हर चीज की जो एक तबई शक्ल है, हर चीज की हर जिस्म की एक तबई शक्ल होती है, फितरी शक्ल होती है जिस पर अल्लाह ने उसको पैदा किया होता है। लोहा है, सोना, चांदी, ये चीजें हर चीज की एक फितरी शक्ल है जिस पर अल्लाह ने उसको पैदा किया है, वो उसकी शक्ल तबई कहलाती है। या यूं कहें शक्ल तबीई कहलाती है। तबई कह लें या तबीई कह लें भाई। तो कहते हैं कुल्लु जिस्मिन फलहू शक्लुन तबईयुन, हर जिस्म जो है उसकी एक शक्ल तबई होती है, एक फितरती शक्ल होती है। देखो ये कजिया है और इसका मौजू क्या? कुल्लु जिस्मिन, जिस्म इसका, कुल्लु तो सूर है और जिस्म इसका मौजू है। और देखो ये मसला है इल्मे तबीई का और इल्मे तबीई का मौजू भी क्या है? जिस्म है और वही इस मसले का भी मौजू है। कौलुहू औ अरज़ुन ज़ातियुन लहू, या उसका कोई अरज़े ज़ाती होगा। का कौलिहिम, जैसे इल्मे तबीई वालों का कौल है कुल्लु मुतहर्रिकिन फलहू मैलुन, हर मुतहर्रिक जो है उसका मैलान होता है, रुझान होता है, वो माइल होता है। क्या होता है?
माइल होता है।
याद रखो ये जितनी चीजें जब जब कोई चीज हरकत करती है तो उसका मैलान होता है उसी तरफ हरकत करती रहे जिस तरफ आपने उसको हरकत दे दी। आप पत्थर फेंकते हैं, पत्थर को हरकत देते हैं तो पत्थर का मैलान होता है कि वो उसी सिमत में चलता रहे, कभी ना रुके। लेकिन आप देखते हैं आप पत्थर फेंकते हैं थोड़ी दूर जाकर वो गिर जाता है, वजह यह कि उसको जमीन अपनी तरफ खींच रही है भाई, जमीन हर चीज को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, जिसको कशिश सिकल कहते हैं। तो ये इस वजह से नीज हवा जो है, ये हवा भी चीज को रोकती है। जैसे आप गाड़ी मोटरसाइकिल पर तेज सफर करें तो हवा सामने से कितनी तेज हवा लगती है, वो हवा चीज को रोकने की कोशिश करती है। तो अगर ये जमीन की कशिश न होती, ये हवा की रुकावट न होती और आप पत्थर को फेंकते तो ये हमेशा हरकत करता ही चला जाता, क्योंकि जो मुतहर्रिक होता है उसका मैलान होता है उसी जानिब कि जिस तरफ वो हरकत कर रही है, और कोई चीज उसको रोकने की कोशिश करती है उससे ये मुकाबला करती है। क्या करती है? यानी उस कुव्वत को मना कर रोक, यहां यूं कहो बस उस कुव्वत का वो क्या करती है, मुकाबला करती है। कोई भी चीज हरकत कर रही हो वो उसी जानिब माइल होती है, उसी तरफ हरकत करना चाहती है, और कोई ताकत उसको रोकने की कोशिश करे तो वो चीज मुदाफात करती है। क्या करती है? मुदाफात करती है। आप खुद देख लें भाई, मसलन कोई छोटा सा गोल गेंद आपकी तरफ जमीन पर फेंकता है, आहिस्ता सा जमीन पर आपकी तरफ लुढ़का देता है, आप उसको एक उंगली से रोकेंगे, एक उंगली से, और आपको रोकते हुए महसूस हो गया नहीं कि एक चीज मेरी उंगली पर आकर लगी है, देखा वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आप उसको रोक रहे हैं, तो वो गोया मुकाबला करता है जो भी चीज उसको रोकने की कोशिश करे। और चूंकि वो छोटी गेंद थी इसलिए आपकी उंगली से रुक गई, अगर ये थोड़ी बड़ी गेंद होती, वजनी होती, अब आप उंगली से नहीं रोकेंगे, अगर उंगली से रोकेंगे आपकी तकलीफ होगी भाई, क्योंकि उसकी अब कुव्वत ज्यादा है, वो उसी तरफ जाना चाहती है जिस तरफ हरकत कर रही है, और आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या करती है, मुदाफात करती है, उसी तरफ हरकत करना चाहती है, और बड़ी चीज है तो अब उंगली से रोकना मुश्किल होगा आपके लिए, अब आप उसको हाथ से रोकेंगे। अगर उससे भी बड़ा गेंद हो तो अब आप उसको दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करेंगे, एक हाथ से अब आप उसको नहीं रोक सकते भाई, अगर एक हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी नहीं होगी। तो जो जो चीज बड़ी होती है उसके मैलान का पता चलता है, वो उस तरफ हरकत कर रही है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाता हुआ, साइकिल पर बैठा हुआ आ रहा है, आप हो सकता है एक हाथ से उसकी साइकिल रोक लें, लेकिन जोर लगेगा या नहीं? और अगर एक गाड़ी आ रही हो, अब आप उसको एक हाथ से रोक सकते हैं? नहीं, दो हाथों से भी नहीं रोक सकेंगे आप उसको। तो जितनी बड़ी चीज होगी उतना ही ज्यादा उसका मैलान होगा भाई। बात समझ में आ गई? वो मुदाफात करती है और चाहती है कि मैं इसी तरफ हरकत करती रहूं। तो ये माना है कुल्लु मुतहर्रिकिन फलहू मैलुन, हर मुतहर्रिक जो है उसका मैलान होता है, रुझान होता है, अपनी हरकत वाली जानिब वो माइल होती है। माना समझ में आ गया? तो देखो इस सजिए का मौजू क्या है, कुल्लो मुतहर्रिकिन, मुतहर्रिक आया, और मुतहर्रिक ये हरकत, ये जिस्म की अरज़े जाती है, हर जिस्म क्या है, काबिल हरकत और सुकून है। तो ये हरकत और सुकून है जिस्म की अरजी जाती है, तो इस अरज जाती को यहां पर मौजू बना दिया। ये मसला किसका है, इल्म तबीई का है। इल्म तबीई का मौजू क्या, जिस्म, और उस जिस्म की अरज जाती क्या, हरकत है, और वही कुल्लु मुतहर्रिकिन, उसी अरज जाती को यहां क्या बना दिया गया, इस कजिए का, ये जो मसला है इल्म तबीई का, उसका मौजू बना दिया गया। औ मुरक्कब मिन अल मौज़ूई माल अरज़ी ज़ाती, या वो मुरक्कब होगा भाई, वो मसले का मौज़ू मुरक्कब होगा, और उसमें फिर मैंने दो सूरतें बताई थी, क्या किस किस चीज से मुरक्कब होगा, उस इलम के मौज़ू और अरज़े ज़ाती से, या मौज़ू की कोई नौह और उसकी अरज़े ज़ाती से मुरक्कब होगा। अब उसकी मिसाल जिक्र करने लगे हैं, या वो मुरक्कब होगा मसले का मौजू जो है, मिनल मौजू माल अरज़ी ज़ाती, ये उस इलम के मौजू और उसकी अरज़े ज़ाती से, का कौल इल मुहंदिसी, जैसे कि इल्म हंदसा के माहिर का कौल, कुल्लु मिकदारिन लहू वस्तुन फिन निस्बती फहुवा ज़िल उमा युहीतु बिही तरफान। मुहंदिस इल्म हंदसा का माहिर, जिसको हम इंजीनियर कहते हैं, क्या कहते हैं, इंजीनियर, मुहंदिस, जैसे कि मुहंदिस का कौल, इल्मे हंसा के माहिर का कौल कि कुल्लु मिकदारिन लहू वस्तुन फिन निस्बती, हर वो मिकदार जो किसी निस्बत में दरमियान में हो, फहुवा ज़िलउ मा युहीतु बिही तरफान, तो वो जिला होता है उसका जिसका इहाता उसकी दो जानिबें कर लें, जिसका इहाता उसकी दो जानिबें कर लें। भाई देखिए, सबसे पहले वसत फी निस्बत को समझ लें। एक मिकदार का दो मिकदारों के बीच में होने का मतलब क्या है? एक मिकदार का दो मिकदारों के वसत में होने का क्या माना है? माना यह है कि मसलन देखो, दो अदद ले लें, कोई दो अदद ले लें, मसलन तीन ले लिया और बारह, तीन और बारह, तीन और बारह लिया, इनके वसत वो अदद होगा, इनके दरमियान में कोई एक तीसरा अदद जो, उसको हम इसका वसत कहेंगे। क्या कहेंगे? भाई तीन और बारह के दरमियान तो बहुत सारे अदद हैं, चार भी है, पांच भी है, छह भी है, सात भी है, ग्यारह तक, लेकिन किसको वसत कहेंगे कि ये इन दोनों का वसत है, इन दोनों का दरमियान है। बिल्कुल, कहते हैं वो अदद कि उसकी ऊपर वाले अदद से जो निस्बत हो, नीचे वाले अदद से भी उसकी वही निस्बत हो, उस अदद को उसका वसत कहेंगे। क्या कहेंगे? वसत कहेंगे कि ऊपर वाले के साथ जो निस्बत है वही निस्बत किसके साथ है? नीचे वाले के साथ भी है। जैसे तीन और बारह के अंदर छह को ले लें, तीन और बारह में एक अदद है तीन, दूसरा है बारह, और इनका वसत है छह। छह किस तरह वसत है? क्योंकि छह की बारह के साथ वही निस्बत है जो छह की तीन के साथ है। किस तरह? छह को दुगना करें तो क्या बनता है? बारह। और नीचे वाले तीन को दुगना करें तो क्या बनता है? छह बनता है। यानी देखा, छह और बारह में दुगने की निस्बत है और तीन और छह में भी दुगने की निस्बत है, एक दूसरे से दुगना है भाई। या यूं कहो, छह जो है बारह का निसफ है और तीन छह का क्या है? निसफ। देखा, दोनों तरफ एक ही निस्बत है। ऊपर वाले की तरफ निस्बत करें तो भी वही निस्बत, नीचे वाले की तरफ करें तो भी। अगर छह और बारह में आप दुगने की निस्बत देखते हैं कि बारह क्या है? छह का दुगना, तो नीचे वाले में भी वही निस्बत है, छह क्या है? तीन का दुगना। और अगर आप निसफ होने की निस्बत का एतबार करते हैं कि छह क्या है? बारह का निसफ है, तो तीन भी क्या है? छह का निसफ है। दोनों तरफ एक जैसी निस्बतें हैं भाई, इसको कहते हैं वसत फिल मिकदार। भाई उस निस्बत में, वो जो मिकदार वाली निस्बत है, उसमें क्या है? वसत है। तो यह वसत फिल निस्बत हुआ भाई, वसत फिल। या दूसरी मिसाल ले लो, दो और आठ, दो और आठ, चार इनका वसत है, चार इनका, क्योंकि चार और आठ में वही निस्बत है जो चार और दो में है, चार जो है आठ का निसफ है, तो दो भी क्या है? चार का निसफ है। या यूं कहें, आठ जो है वो चार का दुगना है, तो चार भी दो का दुगना है, तो इस चार को क्या कहेंगे? ये इस निस्बत का वसत है, बीच है, बिल्कुल दरमियान है भाई। और फिर याद रखना क्या कहा इन्होंने, कुल्लु मिकदारिन लहू वस्तुन फिन निस्बती, हर ऐसी मिकदार के उसके लिए वस्त है किसी निस्बत में, फहुआ जिल उमा युहीतु बिही तरफान, तो वो जिला है। जिला से मुराद यहां है जजर। क्या मुराद है? जजर, जाल साकिन है, जजर या जिजर दोनों तरह पढ़ सकते हैं, तो वो जजर है उस चीज का, मा उस चीज का, युहीत बिही तरफान, जिसका दोनों जानिबों ने इहाता किया हुआ है, जिसने उसका, जिसका दोनों जानिबों ने इहाता किया हुआ है। जजर, जजर पहले समझ लो, जजर कहते हैं किसी अदद को अपने आप ही में जरब दी जाए तो जवाब जो आए इसको उसका जजर कहते हैं। मसलन चार को चार से जरब दी, क्या आया? सोलह, तो यूं कहेंगे सोलह का जजर चार है। किसी आदत को अपने आप ही से जरब दो, यानी चार को चार ही से जरब दो, तो क्या जवाब आया? सोलह, तो हम यूं कहेंगे सोलह का जजर चार है। तीन को ले लो, तीन को तीन से जरब दो, क्या आया? नौ, तो हम यूं कहेंगे नौ का जजर तीन है। पांच को ले लो, पांच को पांच से जरब दी, क्या आया? पच्चीस, तो हम यूं कहेंगे पच्चीस का जजर पांच है। छह को छह से जरब दो, क्या आया? छत्तीस, हम कहेंगे छत्तीस का जजर छह है। जजर समझ में आ गया? जजर किसे कहते हैं? किसी चीज को अपने आप ही से जो जरब दी जाए तो जो जवाब आए ये उस जवाब का जजर कहलाता है, ये वाला आदत जो नीचे वाला होता है। तो देखिए कुल्लो मिकदारिन लहू वस्तुन फिन निस्बती, हर ऐसी मिकदार की जिसके लिए वस्त फिन निस्बत हो, जो किसी निस्बत में वस्त में हो, फहुआ जिल उमा युहित बिही तरफान, तो वह जजर होगा उस मिकदार का जिसका इहाता दोनों जानिबों ने किया हुआ है। दो और आठ, इसका वस्त क्या है?
चार
वस्त है। तो ये जो चार है ये जजर होगा उस चीज का जिसका इहाता दोनों जानिबों ने किया हुआ है। तवज्जो है, चार जो है वो जजर होगा किसका? उसका जिसका दोनों जानिबों ने इहाता किया हुआ है। चार की एक जानिब क्या?
दो।
दूसरी जानिब क्या?
आठ।
आठ और दो को जरब दें,
सोलह।
तो ये जो दोनों जानिबों का इहाता किसने गोया किया है? सोलह ने। चार उसका जजर है। बात समझ में आ गई? जब कोई मिकदार दो मिकदारों के दरमियान क्या हो? वसत हो, तो वो जजर होती है उस मिकदार का जिसका दोनों जानिबों ने इहाता किया हुआ है। दोनों जानिबों को आपस में जरब दो तो जो भी जवाब आएगा ये जो वसत है ये उसका जजर होगा। या दूसरी मिसाल हमने क्या की थी? तीन और बारह। तीन और बारह का वसत क्या है?
छह।
छह, तीन और बारह को जरब दें, बारह ये छत्तीस, और वसत क्या था?
छह।
छत्तीस का जजर छह है, छह को छह से जरब दें क्या आता है? छत्तीस आता है या नहीं? अब बात समझ में आ गई कि किसी मिकदार का निस्बत में वसत होने का माना यह है कि वो जजर है उसका जिसका दोनों जानिबों ने इहाता किया हुआ है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह? तो कहते हैं कौलिल मुहंदिसी, जैसे कि मुहंदिस का, इंजीनियर का कौल, इंजीनियर कह लें या इसी तरह अलजबरा का जो माहिर हो उसको भी मुहंदिस कहते हैं। तो जैसे मुहंदिस का कौल है कुल्लु मिकदारिन लहू वस्तुन फिन निस्बती फहुआ जिल उमा युहीतु बिही तरफानी, हर वो मिकदार जिसके लिए वस्त फिन निस्बत हो यानी वो किसी निस्बत के बीच में हो, फहुआ जिल उमा, तो वो जजर होगी उस अदद का, उस मिकदार का, युहीतु बिही तरफानी, जिसका इहाता करते हैं उसकी दो तरफ। वो जजर होगी उस मिकदार का जिसका इहाता करते हैं इसके दोनों तरफ, भाई नीचे वाली तरफ भी और ऊपर वाली तरफ भी। बात चल रही थी ये जो कजिया जिक्र हुआ कुल्लु मिकदारिन लहू वस्तुन फिन निस्बती फहुआ जिलउ मा युहीतु बिही तरफान, ये मसला है इल्मे हंदसा का। किसका? इल्मे हंदसा का। और इल्मे हंदसा याद रखो, इधर देखिए, इल्मे हंदसा जो है उसका मौजू है मिकदार। भाई क्या मौजू है? मिकदार। और देखो यहां मिकदार जो है वो मौजू बन रहा है और साथ उसका एक वसफ भी है। हां कुल्लु मिकदारिन लहू वस्तुन फिन निस्बती, मिकदार है नकेरा और उसके बाद लहू वस्तुन फिन निस्बत पूरा जुमला आया। लहू खबर मुकद्दम और वस्तुन फिन निस्बत क्या है? मुब्तदा मुअख्खर। तो मुब्तदा और खबर मिलकर यह पूरा जुमला और यह सिफत हुई मिकदार की। हर ऐसी मिकदार लहू वस्तुन फिन निस्बती, जिसके लिए वस्त फिन निस्बत हो, तो सिर्फ मिकदार मौजू है या मिकदार माअरज जाती मौजू है? हां मिकदार, मिकदार उसके साथ उसका एक अरज जाती भी है, ये दोनों मिलकर मौजू बन रहे हैं। और इस पर क्या हुक्म लगाया कि फहुआ जिल उमा युहीतु बिही तरफान, तो वो जजर है उस मिकदार का जिसका इहाता उसके दोनों तरफैन ने किया हो। बात समझ में आ गई अच्छी तरह? तो यहां पर मिकदार जो है अपने एक अरज जाती के साथ ये मौजू बन गई, तो ये मौजू मुरकब हुआ अपने अरज जाती के साथ। मिन नौही माल आरजी जाती, या वो मुरक्कब होगा उस मौजू की नौ अपनी आरज जाती के साथ, उससे मुरक्कब होगा। मौजू की कोई नौ वो मुरक्कब होगी अपनी आरज जाती से, वो मौजू बनेगी उस मसले का, वो मौजू बनेगी उस मसले का। का कौली ही, जैसे कि मुहंदिस का कौल, भाई ये भी उसी का मसला आ गया इल्म हंसा का। जैसे कि किसी मुहंदिस का कौल कुल्लु खत्तिन कामा अला खत्तिन فَإِنَّ زَاوِيَتَيْنِ الْحَادِسَتَيْنِ عَلَى جَنْبَيْهِ إِمَّا قَائِمَتَانِ أَوْ مُتَسَاوِيَانِ لَهُمَا. جی زاویہ جانتے ہو بھائی؟ زاویہ دو خط، دو سیدھے خط، خط عربی میں لائن کو کہتے ہیں، لائن لکیر بھائی، سیدھی لکیر ہو تو یہ خط مستقیم ہے بھائی. تو دو ایسے خط جن کا ایک کنارہ جڑا ہوا ہو، ان کے درمیان جو کشادگی ہوتی ہے اس کو زاویہ کہتے ہیں. دو ایسے خط جن کا ایک کنارہ جڑا ہوا ہو، ان دو خطوں کے درمیان جو کشادگی ہوتی ہے اس کو زاویہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زاویہ. مثلا دیکھو بھائی، اپنی کاپی پر، کاپی کھولیے ذرا، الگ صفحہ ایک، الگ صفحے پر کاپی کے اوپر تین چار سطریں چھوڑ کر، تین سطریں چھوڑ کر ایک خط کھینچیے دائیں سے بائیں، بالکل سیدھا خط ہونا چاہیے. دائیں سے بائیں ایک خط کھینچیے بھائی، کم از کم پانچ چھ انچ ہونا چاہیے بھائی، کنارے سے ایک ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ دیں، باقی دائیں کنارے سے بائیں کنارے تک ایک خط کھینچ دیں سیدھا. یہ ایک سیدھا خط ہے دائیں کنارے سے بائیں کنارے تک بھائی. یوں کیجئے، اس خط کے بالکل درمیان میں ایک، اس خط پر ایک نقطہ لگا دیجئے. خط پر نقطہ لگا دیا جی. آپ اس نقطے کے اوپر اپنے اس قلم کو سیدھا کھڑا کریں، اس نقطے کے اوپر قلم کو سیدھا، بالکل سیدھا کھڑا کریں. دیکھو یوں فرض کرو، یہ جو آپ کا قلم ہے یہ بھی ایک خط ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ خط ہے. اور اس خط کا ایک سرا دیکھو اس لکیر کے اوپر ہے جی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو آپ کا قلم ہے اس کے دائیں طرف بھی خط ہے اور بائیں طرف بھی خط. آپ کے قلم کا دائیں طرف جو خط ہے اور آپ کا قلم، اس میں دیکھو یہ کشادگی ہے، اس کو زاویہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے خط کے دائیں طرف بھی گویا ایک خط بن گیا اور بائیں طرف بھی کیا بن گیا؟ خط. یوں سمجھو یہ دو خط ہیں. یہ جہاں آپ نے جس نقطے پر اپنا قلم رکھا ہے، اس قلم کے دائیں طرف بھی خط جا رہا ہے اور بائیں طرف بھی. تو آپ کا یہ جو قلم ہے اس کو بھی آپ نے خط فرض کر لیا. تو اس خط کا، یہ جو آپ کا قلم ہے، اس کا دائیں طرف والی لکیر کے ساتھ بھی اس کے بیچ میں دیکھو ایک کشادگی ہے، اور بائیں طرف والی لکیر کے ساتھ بھی اس کی بیچ میں کھلی جگہ ہے یا نہیں، اس کو زاویہ کہتے ہیں. اور یہ بالکل سیدھا قلم آپ کا کھڑا ہو تو یہ 90 درجے کا زاویہ ہے. آپ کا قلم اور دائیں طرف کی لکیر، ان دونوں کے بیچ میں یہ 90 درجے کا زاویہ ہے، اور دوسری طرف بھی کیا ہے؟ 90. دونوں طرف، ایک طرف بھی 90 درجے کا زاویہ، ایک لکیر کے ساتھ بھی آپ کا قلم 90 درجے کا زاویہ بنا رہا ہے اور دوسرے کے ساتھ بھی. اب یوں کریں، اسی قلم کو اسی طرح رکھے تھوڑا سا دائیں طرف جھکا دیں، دائیں طرف جھکا دیں، اس کو آدھے تک جھکا دیں. ہاں دیکھو، اب وہ زاویہ چھوٹا ہو گیا جی. کون سا زاویہ؟ آپ کے قلم اور اس کے ساتھ جو دائیں طرف خط ہے، ان دونوں میں زاویہ کیا ہوا؟ چھوٹا ہو گیا. وہ کشادگی، وہ جو کھلی جگہ ہے، کم ہو گئی ان دونوں کے بیچ میں. اور جو بائیں طرف خط تھا اس میں اور آپ کے قلم میں کشادگی زیادہ ہو گئی جی. معلوم ہوا یہ زاویہ، اس طرف والا زاویہ جو دائیں طرف والا ہے وہ چھوٹا ہو گیا، اور بائیں طرف والا زاویہ بڑا ہو گیا بھائی. اور جب بالکل قلم سیدھا تھا آپ کا تو دونوں طرف 90 درجے کے زاویے تھے. اب جب یہ ایک طرف جھک گیا تو اس طرف والا زاویہ چھوٹا ہوا 90 سے، اور اس طرف والا زاویہ 90 سے بڑا ہوا جی. تو یاد رکھو، جب زاویہ 90 درجے سے کم ہو تو اس کو زاویہ حادہ کہتے ہیں. حادتن، حا الف اور دال مشدد ہے اور گولتا ہے، حادہ. یہ زاویہ 90 درجے سے کم ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ حادہ. اور اگر یہ زاویہ 90 درجے سے زیادہ ہو تو یہ زاویہ منفرجہ کہلاتا ہے، منفرجتن. دیکھو لفظ سے پتا چل رہا ہے، فرج ان کشادگی کو کہتے ہیں. تو یہاں دیکھو ایک زاویہ، اس میں کشادگی زیادہ ہے تو وہ زاویہ منفرجہ، اور جو زاویہ چھوٹا ہے وہ زاویہ حادہ کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا جیسے آپ اس کمرے کے کونے دیکھ لیں بھائی، یا یوں دیکھیں، یہ جو دیوار سیدھی کھڑی ہوئی ہے کمرے میں، یہ جو کمرے کی ایک طرف کی دیوار ہے بالکل سیدھی ہے، तो इसके दीवार में और फर्श में यह 90 दर्जे का जाविया है। यह जाविया क्या है? 90 दर्जे का जाविया है। तो दो ऐसे खत जिनके किनारे आपस में जुड़े हुए हों, उनके दरमियान जो खुली जगह हो उसको क्या कहते हैं? जाविया कहते हैं। अब जरा यूं कीजिए, आपने ये जो लकीर लगाई थी दाएं से बाएं, इसके दरमियान जो आपने नुक्ता लगाया था, इस नुक्ते से बिल्कुल ऊपर की तरफ एक सीधी लकीर खींच दें, दो एक दो इंच तीन इंच की ऊपर की तरफ। तो देखो ये जो सीधी लकीर आपने खींची, इसके दोनों तरफ दो जाविये बन गए, दाएं तरफ भी जाविया और बाएं तरफ भी जाविया। अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे तो ये 90-90 दर्जे के जाविये हैं, और अगर ये लकीर किसी एक तरफ झुकी होगी तो उस तरफ का जाविया कम होगा 90 से और दूसरी तरफ वाला 90 से ज्यादा होगा। तो ये देखो ये 90-90 दर्जे के जाविये हैं। अब नीचे दो चार सतरें नीचे सफे के बिल्कुल दरमियान में एक नुक्ता लगाएं और दाएं तरफ को एक खत खींच दें। फिर सुने, नीचे एक दो चार सतरें छोड़कर एक नुक्ता लगाओ और उस नुक्ते से दाएं तरफ को खत खींच दो, बाएं तरफ ना लेके जाना, नुक्ते से नुक्ता लगाकर दाएं तरफ खत खींच दो। खींच दिया जी। अब इसी नुक्ते से एक और खत जो है बिल्कुल ऊपर को खींच दो। देखा, ये दोनों में 90 दर्जे का जाविया है। इन दोनों, ये दो खत हैं जिनका एक किनारा इकट्ठा है, इन दोनों में कौन सा जाविया? 90 दर्जे। अगर एक खत बिल्कुल दाएं से बाएं है और दूसरा बिल्कुल ऊपर की तरफ है तो ये 90 दर्जे का जाविया है। और अगर ये कुछ टेढ़ा है ऊपर वाला खत, तो अगर ये उस लकीर की तरफ झुका हुआ है तो ये 90 से कम, और दूसरी तरफ झुका हुआ है तो 90 से ज्यादा होगा। इसको जाविया कायमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो 90 दर्जे का जाविया होता है इसको जाविया कायमा कहते हैं, और 90 से कम हो तो जाविया हादा, और 90 से ज्यादा हो तो जाविया मुनफरेजा। अब नीचे एक दो सतरें छोड़कर एक नुक्ता लगाइए, नुक्ता लगाइए और उस नुक्ते से दाएं तरफ फिर थोड़ा सा खत खींचें, एक दो इंच का दाएं तरफ को खत खींच लिया। अब इसी नुक्ते से ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा झुका हुआ खत, यानी यूं कहो आपने नुक्ते से दाएं तरफ खत खींचा है। अब इसी नुक्ते से दाएं तरफ जो ऊपर कापी का या सफे का जो कोना है उस कोने की तरफ एक खत एक दो इंच खींच दें, ऊपर कापी का जो कोना है उसकी तरफ। देखा, अब ये दो खत हैं और इनके दोनों किनारे आपस में जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान जो कुशादगी है ये जाविया है। और ये जाविया मुझे बताइए कायमा है, हादा है या मुनफरिजा है? हादा है, ये 90 से कम है भाई। अब इसे नीचे एक और जाविया मुनफरिजा भी बना लें, नीचे एक नुक्ता लगाइए, दाएं तरफ खत खींचिए और फिर इस नुक्ते से ऊपर वाले बाएं कोने की तरफ एक थोड़ा सा खत खींच दें, ऊपर वाले बाएं कोने। देखा, ये 90 से ज्यादा एक जाविया बन गया, ये जाविया मुनफरिजा है भाई। बात समझ में आ गई अच्छी तरह? अब आइए भाई किताब के मसले में। कौल ही, जैसे कि मुहंदिस का कौल है, कुल खत्तिन काम अला खत्तिन फइन जावियतैन हादिसतैन अला जंबैही इम्मा काइमतानी औ मुतसावियानी लहुमा। भाई वही लकीर जो मैंने पहले आपको कहा था, सबसे पहली लकीर जो आपने खींची, जो सबसे पहली लकीर खींची थी उसके दरमियान में आपने नुक्ता लगाया था, उस नुक्ते पर जरा कलम को फिर रखिए, कलम को सीधा खड़ा करें। देखो ये कलम भी एक खत है, ये खत कायम है दूसरे खत पर, ये जो कलम है ये कायम है, खड़ा है किस पर? दूसरे खत पर। तो इसके दोनों तरफ के जो जाविये हैं कितने कितने दर्जे वाले हैं? 90-90 दर्जे वाले हैं। तो आपको बताएंगे, जब भी एक खत दूसरे खत पर जब खड़ा होता है तो उसके दोनों तरफ जो जाविये बनते हैं, या तो वो दोनों जाविये कायमा होंगे, क्या होंगे? कायमा, यानी एक भी 90 दर्जे का, दूसरा भी 90 का, और 90 और 90 कितने हो गए? 180। तो गोया मजमुआ दोनों का 180 होगा। अब आप यूं करें, इस कलम को थोड़ा सा झुका दें एक तरफ, देखो एक तरफ जाविया कम हुआ और एक तरफ जाविया क्या हुआ? ज्यादा हुआ। ایک 90 سے کم ہوا، ایک 90 سے زیادہ، لیکن مجموعہ دونوں کا دو قائمہ کے برابر ہی ہوگا. دونوں زاویوں کا مجموعہ دو قائمہ کے، کیونکہ دونوں جب قلم سیدھا تھا تو کتنی مقدار تھی دونوں طرف زاویے کی؟ 90 اور 90، کتنا؟ 180. اب ایک طرف آپ جھکا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک طرف زاویہ کم ہوا، دوسری طرف کیا ہوا؟ زیادہ. تو بھی ان دونوں کا مجموعہ دو قائمہ زاویوں کے برابر ہوگا، یعنی 180. جتنا بھی جھکا دیں دونوں کا مجموعہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ 180. جب بھی ایک خط دوسرے خط پر قائم ہو، یا تو اس کے دونوں طرف زاویے کیا ہوں گے؟ دو قائمہ زاویے ہوں گے اگر وہ سیدھا ہے. اگر سیدھا نہیں ہے تو دو قائمہ زاویے تو نہیں ہوں گے، لیکن دونوں کا مجموعہ کس کے برابر ہوگا؟ دو قائمہ کے برابر، یعنی 180 کے برابر ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ دیکھیے کتاب پر. قولہ، جیسے کہ مہندس کا قول ہے، کل خط قام علی خط، ہر ایسا خط، خط نکرہ ہے، قام اس کی صفت آئی، ہر ایسا خط، قام علی خط جو دوسرے خط پر قائم ہو، فإن زاویتین الحادثتین علی جنبیہ، پس وہ دو زاویے الحادثتین جو پیدا ہوتے ہیں، علی جنبیہ اس کے دونوں پہلوؤں میں، دونوں جانب میں، اما قائمتانی یا تو وہ دونوں زاویے کیا ہوں گے؟ قائمہ ہوں گے، او متساویانی لہما یا وہ دونوں دو قائمہ کے مساوی ہوں گے، یعنی دونوں کا مجموعہ 180 ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو یہاں یہ قضیہ، یہ مسئلہ ہے علم ہندسہ کا، اور علم ہندسہ میں مقدار کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اس کا موضوع ہے مقدار، مقدار متصل، اور خط بھی مقدار کی ایک نوع ہے. آپ نے پڑھا تھا خط وہ ہے جو صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے اور نہ چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے اور نہ گہرائی میں. ایک ہے نقطہ، ایک ہے خط، ایک ہے سطح اور ایک ہے جسم. نقطہ نہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، نہ چوڑائی میں اور نہ گہرائی میں. اور دو نقطے مل گئے تو گویا کیا بن گیا؟ ایک خط، کیونکہ یہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرے گا. تو خط جو ہے صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، اور دو خط مل جائیں تو اب چوڑائی بھی آ گئی، تو اب یہ چوڑائی میں بھی تقسیم کو قبول کرے گا، تو یہ سطح بن گئی. سطح بھائی، سین طا ہے اور ہا، اور سطح جو ہے لمبائی میں بھی تقسیم کو قبول کرتی ہے اور چوڑائی میں بھی تقسیم کو قبول کرتی ہے، لیکن اس کی گہرائی نہیں ہوتی، گہرائی میں وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتی. اور جسم جو ہوتا ہے وہ لمبائی، چوڑائی اور گہرائی تینوں میں تقسیم کو قبول کرتا ہے. معلوم ہوا جسم کی لمبائی بھی ہوگی، چوڑائی بھی ہوگی، اور کچھ نہ کچھ گہرائی. اور جو سطح ہوتی ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی تو ہوگی، گہرائی نہیں. اور جو خط ہے اس کی لمبائی تو ہوگی، نہ گہرائی ہوگی اور نہ چوڑائی. اور جو نقطہ ہے نہ اس کی لمبائی ہے اور نہ چوڑائی اور نہ گہرائی ہے. بھائی تو خط یہ بھی ایک مقدار کا نام ہے. تو اس قضیے کا موضوع کیا ہے؟ کل خط کیا ہے؟ خط. اور خط کے ساتھ ایک صفت بھی ہے، قام علی خط، کہ یہ خط کیا ہو؟ دوسرے خط پر قائم ہو. تو یہ مقدار کی ایک نوع اپنی عرض ذاتی کے ساتھ یہ موضوع بنی اس قضیے کا، اس مسئلے کا. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ آگے دیکھیے. قولہ و محمولاتہا، اے محمولات المسائل، ہا ضمیر کا مرجع بتلایا کہ محمولات ہا کی ہا ضمیر کس کو راجع؟ مسائل کو، کہ ان مسائل کے جو محمولات ہیں. امور خارجت عنہا اے عن الموضوعات، دیکھا ضمیر کا مرجع بتلایا کہ عنہا کی ہا ضمیر کس کو راجع؟ موضوعات کو راجع، کہ وہ خارج ہوں گے ان موضوعات سے. لاحقت لہا اے عارضت لتلک الموضوعات، لاحقہ کا معنی بھی بتلا دیا اور لہا ضمیر کا مرجع بھی بتلا دیا. لاحقہ کا کیا معنی؟ عارض، عارض یعنی صفت ہوگی. اے عارضت لتلک الموضوعات، ضمیر کا مرجع بھی بتلا دیا کہ لہا کی ہا ضمیر موضوعات کو راجع ہے، کہ وہ محمولات جو ہیں عارض ہوں گے ان موضوعات کو. توجہ ہے؟ اوپر متن میں آئیے ذرا، متن دیکھیے. وہ محمولاتہا امور خارجت عنہا لاحقت لہا، اور ان مسائل کے جو محمولات ہیں، امور خارجت عنہا، وہ ایسی چیزیں ہوں گی جو ان موضوعات سے خارج ہوں گی. لاحقت لہا، اور ان موضوعات کو لاحق ہوں گی. توجہ ہے کس کی بات چل رہی ہے؟ محمولات. وہ محمولات کیا ہوں گے ان مسائل کے؟ امور خارجۃ عنہا, وہ ان موضوعات سے خارج ہوں گے, اور لاحقۃ لہا, اور ان موضوعات کو لاحق ہوں گے. اور لاحق کا کیا ترجمہ کیا؟ عارض. یاد رکھو جو عارض ہوتا ہے وہ ایک چیز کی حقیقت سے خارج ہوتا ہے, اور اس کا اس پر حمل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جیسے انسان, اس کا وصف کیا ہے؟ کتابت. تو ہم کہتے ہیں الانسان کاتب. دیکھا کاتب کا حمل ہے کس پر؟ انسان پر. انسان زاہق ہے تو دیکھو الانسان زاہق. دیکھو زہق انسان کی حقیقت سے خارج ہے اور اس کا انسان پر حمل ہو رہا ہے. تو لاحق کا کیا معنی؟ لاحق کا کیا معنی؟ عارض. اور عارض کا کیا معنی؟ یعنی اس چیز سے خارج ہوتا ہے اس کی ماہیت اور حقیقت سے, اور اس کا اس پر حمل ہوتا ہے. تو لاحق میں دو چیزیں آ گئیں. توجہ ہے کیا؟ خارج بھی اور محمول بھی. خارج ہوتا ہے اور محمول ہوتا ہے. تو اشکال ہوتا ہے. پیچھے ماتن نے کہہ دیا تھا امور خارجت عنہا, کہ وہ امور کیا ہوتے ہیں؟ خارج ہوتے ہیں. تو لاحق کے اندر بھی تو خارج والا معنی آ رہا ہے. لاحق کے اندر بھی تو اس کا جواب دیں گے شارح کہ بھائی چونکہ یہاں خارج کا علیحدہ ذکر ہو گیا, لہذا لاحق اس کو خارج کے معنی سے خالی کر لو. لاحق کو لاحق کا کیا معنی تھا؟ لاحق کا معنی تھا عارض. لاحق کا کیا معنی تھا؟ اور عارض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خارج بھی ہو اور محمول بھی ہو. تو خارج کا ذکر چونکہ پہلے آ گیا, لہذا اس لاحق کا معنی صرف محمول کے کر لیں. کیا کر لیں؟ محمول کے کر لیں. تو یہاں تجرید ہے. کیا ہے؟ تجرید. جرد یجرد, تجرید کا معنی خالی کرنا. تو خارج کا چونکہ خود علیحدہ ذکر آ گیا, تو لہذا اب لاحق کو کیا کر لیں گے؟ خارج کے معنی سے خالی کر لیں گے. یہ ہے تجرید. بھائی دیکھیے بھائی شرح پر, عارضت لتلک الموضوعات, یعنی وہ عارض ہوتے ہیں ان موضوعات کو. والمراد ہا ہنا محمولۃ علیہا, اور یہاں پر لاحق سے مراد یہ ہے کہ ان پر محمول ہوتے ہیں. لاحق کا کیا معنی؟ محمول ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ لاحق کا اصل معنی کیا؟ عارض. اور عارض میں دو چیزیں ہیں. کیا؟ خارج بھی ہوگا اور محمول بھی. لیکن یہاں لاحق صرف کس معنی میں ہے؟ محمول. یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں والمراد ہا ہنا محمولۃ علیہا, اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو ہیں محمول ہوتے ہیں ان پر. فَإِنَّ الْعَارِضَ هُوَ الْخَارِجُ الْمَحْمُولُ, اس لیے کیونکہ عارض جو ہوتا ہے وہ ایسا خارج ہوتا ہے جو محمول ہوتا ہے. توجہ ہے. دیکھو عارض میں دونوں معنی آ رہے ہیں, خارج بھی ہو اور محمول بھی ہو. فَإِنَّ الْعَارِضَ هُوَ الْخَارِجُ الْمَحْمُولُ, کیونکہ عارض جو ہے وہ خارج ہوتا ہے جو محمول ہو. فَإِذَا جُرِّدَ عَنْ قَيْدِ الْخُرُوجِ لِلتَّصْرِيحِ بِهَا فِيمَا قَبْلُ, پس جب اس کو خالی کر دیا گیا خروج کی قید سے. بھئی کیوں خالی کیا گیا؟ کہتے ہیں لِلتَّصْرِيحِ بِهَا فِيمَا قَبْلُ, اس وجہ سے کہ جو خارج ہے اس کی ماں قبل میں تصریح کر دی گئی, اس کو صاف لفظوں میں علیحدہ ذکر کر دیا گیا. تو بقی الحمل, تو باقی کیا رہ گیا؟ حمل. تو اس لاحق کا معنی صرف محمول کے کریں گے. ولو اکتفى المصنف باللحوق لکفى, اور اگر مصنف اکتفا کر لیتے لحوق پر تو کافی تھا. مصنف صرف کیا کہہ دیتے؟ لحوق کہہ دیتے, خارجۃ عنہا کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر لاحق کے اندر ہی خارج والا معنی بھی آ جاتا بھائی, اور عبارت مختصر ہو جاتی. وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ قَوْلُهُ لِزَوَاتِهَا, اور بعض نسخوں میں مصنف کا قول لِزَوَاتِهَا بھی پایا جاتا ہے. معلوم ہوا شارح کے پاس جو نسخہ تھا متن کا, اس میں یہ اوپر جو متن میں لِزَوَاتِهَا آیا یہ نہیں تھا. یہ ہاں, اسی لیے کہا بعض نسخوں میں یہ لزواتیہا بھی متن میں موجود ہے. تو کہتے ہیں وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ قَوْلُهُ لِزَوَاتِهَا, اور تہذیب کے بعض نسخوں کے اندر ماتن کا قول لِزَوَاتِهَا بھی پایا جاتا ہے. وَهُوَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لَا يَنْتَبِقُ إِلَّا عَلَى الْعَرَضِ الْأَوَّلِيِّ, اور وہ ظاہر کے اعتبار سے منطبق نہیں ہوتا مگر عرض اولی پر. بھائی ادھر دیکھیے, یہاں میں نے اشکال بھی ذکر کیا تھا کہ لزواتیہا کی قید لگا دی کہ محمولات کیا ہوتے ہیں؟ وہ موضوعات کو لاحق ہوتے ہیں. لزواتیہا کس اعتبار سے؟ ان کی ذات کے اعتبار سے. اور اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ محمولات عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور عوارض ذاتیہ ایک چیز کو بذات بھی لاحق ہو سکتے ہیں اور امر مساوی کے ذریعے بھی لاحق ہو سکتے ہیں. توجہ ہے؟ عوارض ذاتیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک چیز کو لاحق ہو بذات یا امر مساوی. بذات کا معنی یہ ہے درمیان میں کوئی واسطہ نہ آئے, تو اس کو عارض اولی بھی کہتے ہیں کہ اولن ہی اسی کو عارض ہوئے ہیں, درمیان میں کوئی واسطہ موجود نہیں. اگر متن کی اس قید کا اعتبار کیا جائے لزواتیہا, تو اس صورت میں صرف کون سے عوارض داخل ہوئے؟ جو بذات لاحق ہوتے ہیں, یعنی عارض اولی والے عوارض تو داخل ہوئے, باقی عوارض جو ہوں بامر مساوی وہ داخل نہیں. بات سمجھ میں آگئی؟ یہی اشکال اب ذکر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہو بحسب الظاہری لا ينطبق الا علی العرض الاولی, اور یہ ظاہر کے اعتبار سے منطبق نہیں ہوتا مگر عرض اولی پر, یعنی صرف اسی پر بولا جا سکتا ہے اور کسی پر نہیں. پھر دیکھیے عوارض ذاتیہ میں کون کون داخل؟ عوارض بذات بھی اور عوارض بامر مساوی. اور اگر اس عبارت کو دیکھا جائے تو صرف کون داخل؟ عوارض بذات داخل ہیں, یعنی جو عرض اولی ہے صرف وہ داخل ہے اور عرض بالمساوی داخل نہیں. یہ مانا ہے لا ينطبق, یہ منطبق نہیں ہوتا, یعنی یہ صادق نہیں آتا مگر کس پر؟ عرض اولی. یہ تو صرف عرض اولی کو شامل ہے, عرض بالمساوی تو اس کے اندر داخل ہی نہیں ہے. اور کیا کہا؟ بحسب ظاہر, ظاہر کے اعتبار سے, ظاہر کے اعتبار سے یہ صرف کس کو شامل ہے؟ عرض اولی کو شامل ہے اور عرض بالمساوی کو شامل نہیں, ظاہر کے اعتبار سے. ورنہ اگر غور سے گہرائی میں جائیں گے تو معلوم ہوگا یہ تمام عوارض کو شامل ہے. کس کو؟ کس طرح؟ وہ محمولات جو ہیں وہ ایسے امور ہوتے ہیں جو موضوعات سے خارج ہوتے ہیں اور ان کو لاحق ہوتے ہیں, لزواتیہا ان کی ذات کو لاحق ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھیے, مجھے بتائیے کوئی بھی صفت جب ایک شے کو عارض ہوتی ہے, چاہے بیچ میں واسطہ ہو یا واسطہ نہ ہو, چاہے واسطے کے ذریعے ہے کیوں نہ لاحق ہو, اس چیز کی ذات کو لاحق ہو گئی یا نہیں؟ ایک چیز بھائی پانی آگ کے ذریعے گرم ہوا تو واسطہ کیا چیز؟ آگ. لیکن بہرحال چاہے واسطہ آگ بنا لیکن حرارت پانی کی ذات کو لاحق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اسی طرح حیوان کو زہک عارض ہوا یا نطق, کس کے واسطے سے؟ انسان کے واسطے سے. تو بے شک امر اخص کے واسطے سے حیوان کو لاحق ہوا نطق اور زہک, لیکن حیوان کی ذات کو یہ صفت عارض ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ذات کو کیا ہو گئی؟ حیوان زاہق ہوا یا نہیں ہوا؟ حیوان ناطق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو حیوان کی ذات. تو جو بھی صفت ہے چاہے واسطہ بیچ میں آ ہی کیوں نہ جائے, پھر بھی بالآخر وہ کیا ہوتی ہے؟ معروض کی ذات کو لاحق ہوتی ہے, اس کی صفت بنتی ہے. اگر اس کی صفت ہی نہ بنے تو پھر اس کی عرض کہاں سے ہے؟ تو لہذا ظاہر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ صرف عرض اولی کو شامل ہے, اور اگر گہرائی میں جائے تو یہ سارے عوارض کو شامل ہے, چاہے عوارض غریبہ ہوں چاہے عوارض ذاتیہ ہوں. بھائی ہر چیز بالآخر چاہے واسطہ ہو یا نہ ہو اس چیز کی صفت تو ہے, اگر اس کی صفت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے اس کو شمار کرتے ہو؟ بھائی تو یہ جو اوپر انہوں نے لزواتیہا کی قید لگائی, ظاہر کے اعتبار سے یہ صرف کس کو شامل؟ عرض اولی کو شامل ہے اور عرض بالمساوی کو شامل نہیں, اور گہرائی میں جائیں تو یہ ہر عرض کو شامل ہے جو اس کی ذات کو لاحق ہوتی ہے, چاہے واسطہ ہو چاہے واسطہ نہ ہو, چاہے عوارض ذاتیہ میں سے ہو چاہے عوارض غریبہ میں سے ہو. یہ معنی ہے کہ وہ ہوا بحسب ظاہر لا ينطبق الا علی العرض الاولی, کہ یہ جو مصنف کا قول ہے ظاہر کے اعتبار سے یہ صادق نہیں آتا مگر عرض اولی پر. عرض اولی کسے کہتے ہیں؟ ای لاحق للشیء اولا و بالذاتی, یعنی وہ امر جو لاحق ہوتا ہے کسی شے کو اولا اور بالذات. میں نے بتایا تھا اولا اور بالذات کا ایک معنی ہے, یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو. ای بدون واسطت فی العروض, یعنی بغیر کسی واسطے کے عارض ہونے میں. ولا یشتمل العارض بواسطت المساوی, اور یہ شامل نہیں ہے وہ جو عارض ہے بواسطے مساوی کے. ومع انہ من العرض ذاتی اتفاقا, باوجود اس کے کہ وہ عرض ذاتی ہے بالاتفاق. بھائی یہ جو عبارت ہے صرف کس کو شامل ہے؟ عارض بذات اور عارض اولی کو شامل ہے، اور باقی یہ عارض بامر المساوی کو شامل نہیں، اگرچہ وہ بھی بالاتفاق کس میں سے ہے؟ عرض ذاتی میں سے، سب کے نزدیک بالاتفاق عارض بامر المساوی بھی کس میں سے ہے؟ عوارض ذاتیہ میں سے ہے. یہ معنی ہے مع انہ من العرض ذاتی اتفاقا، باوجود اس کے کہ عارض بواسطۃ المساوی جو ہے وہ بھی عرض ذاتی ہے بالاتفاق. وَلِذَا أَوَّلَهُ، اسی لیے تعویل کی ہے بعض الشارحین، بعض شارحین نے، وقال اور یہ کہا ہے، اَيْ لِسْتِعْدَادٍ مَخْصُوصٍ بِزَوَاتِهَا، کہ وہ امور جو عارض ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کی ذات کے اعتبار سے، کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، یعنی وہ امور جو عارض ہوتے ہیں کسی چیز کی ذات کو اس کی مخصوص استعداد کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟
مخصوص استعداد.
لزواتیہا میں مضاف محذوف نکال لیں، لاستعداد زواتیہا، جو عارض ہوتے ہیں لاحق ہوتے ہیں ان کی ذاتوں کی استعداد کی وجہ سے، ان کی ذات میں استعداد ہوتی ہے. اور یاد رکھو یہ جو عوارض ذاتیہ ہیں نا، یہ اسی چیز میں استعداد ہوتی ہے اور چیزوں میں نہیں. اور چیزوں میں جیسے انسان کی صفت کیا ہے؟ تعجب. تعجب کی استعداد اور کسی حیوان میں نہیں ہے. تعجب صرف کس کی صفت ہے؟ انسان کی. اسی طرح زہق، یہ امر مساوی کے ذریعے ہے. تعجب انسان کو لاحق ہوتا ہے بغیر کسی واسطے کے، اور زہق اور نطق انسان کو لاحق ہوتا ہے امر مساوی سے، لیکن نطق اس کی بھی صرف انسان میں استعداد اور صلاحیت ہے اور کسی میں نہیں. زہق اس کی بھی صرف انسان میں صلاحیت ہے اور کسی میں نہیں. تو استعداد کا لفظ لے آؤ تو اس میں تمام عوارض ذاتیہ آ جائیں گے، وہ عوارض جو بذات لاحق ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو امر مساوی کے واسطے سے لاحق ہوتے ہیں وہ بھی، کیونکہ صرف اسی معروض میں استعداد ہے ان اوصاف کی اور کسی میں اس کی استعداد ہی نہیں. اور کسی چیز کی صفت بنتی ہے نطق یا زہق یا تعجب؟ نہیں، اوروں میں استعداد ہی نہیں. تو یہاں لہذا کون سا لفظ لے آؤ؟ استعداد کا لفظ لے آؤ تو اشکال ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ماتن بڑے محقق ہیں بھائی، اور ان کا بھی یہی ارادہ ہوگا. یہ تاویل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مضاف انہوں نے کس کے سپرد کر دیا کہ شارحین آئیں گے، اساتذہ ہیں، ان کا کام بتلانا ہے. لزواتیہا سے میری کیا مراد ہے؟ لاستعدادی زواتیہا. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ماتن کے کلام میں کمی ہے، بلکہ ماتن نے ایسا کلام کیا تاکہ استاد کو خود اس کی شرح کرنی پڑے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ولیدہ اولہ بعض الشارحین، اور اسی لیے بعض شارحین نے ماتن کے قول کی تعویل کی ہے، وقال اور کہا ہے، ای الاستعداد مخصوص بزواتیہا، یعنی وہ لاحق ہوتے ہیں ایک مخصوص استعداد کی وجہ سے ان کی ذاتوں کے ساتھ، ان موضوعات کی، وہ امور جو ہیں، اوپر متن پہ بھی نظر رکھو، وہ امور جو خارج ہوتے ہیں اور لاحق ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ الاستعداد مخصوص بزواتیہا، کہ ان موضوعات کی ذاتوں میں مخصوص استعداد ہوتی ہے. سوا ان کان لحوقها ایاها لزواتها او لامر یساویها، برابر ہے کہ ان امور کا لاحق ہونا جو ہے ان موضوعات کے ساتھ. لحوقها، ہا ضمیر راجع ہے امور کو، کس کو؟ امور کو. اور ایاها یہ ضمیر راجع ہے موضوعات کو، برابر ہے کہ ان امور کا لاحق ہونا ایاہا ان موضوعات کے ساتھ، لزواتیہا ان کی ذات کے اعتبار سے ہو، او لامر یساویہا یا ایک ایسے امر کی وجہ سے، یساویہا جو اس موضوع کے مساوی ہو، امر مساوی کے ذریعے، چاہے بذات ہو چاہے امر مساوی کے، دونوں کو شامل ہے. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں سوا ان کان لحوقها ایاها لزواتها او لامر یساویها، برابر ہے کہ ان امور کا لاحق ہونا ان موضوعات کو یا تو ان کی ذات کے اعتبار سے ہوگا یا ایک ایسے امر کی وجہ سے جو ان موضوعات کے مساوی ہوگا. فان اللاحق للشيء لما هو هو يتناول الاعراض الذاتيه جميعا. لما ہوا ہوا، یہاں دو دفعہ ہوا ہونا چاہیے بھائی، میری کتاب میں ایک مرتبہ ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے. لما ہوا ہوا، ف فَإِنَّ اللَّاحِقَ لِلشَّيْءِ لِمَا هُوَ هُوَ, اس لیے کیونکہ وہ امر جو لاحق ہوتا ہے لِلشَّيْءِ کسی شے کو, لِمَا هُوَ هُوَ اس وجہ سے کہ وہ شے وہ ہے, اس لیے کہ وہ شے یعنی یوں کو وہ امر جو لاحق ہوتا ہے کسی شے کو وہ شے ہونے کی وجہ سے, وہ امر جو لاحق ہوتا ہے کسی شے کو وہ شے ہونے کی وجہ سے وہ تمام اعراض ذاتیہ کو شامل ہے. توجہ ہے, وہ امر جو لاحق ہوتا ہے کسی شے کو وہ شے ہونے کی وجہ سے, جیسے انسان ہے, انسان کو جو امر بھی لاحق ہوتا ہے انسان ہونے کی وجہ سے وہ تمام عوارض ذاتیہ ہیں. جو امر بھی انسان کو لاحق ہو کس وجہ سے, انسان ہونے کی وجہ سے, وہ کیا ہے, وہ عوارض ذاتیہ ہیں. اور اس میں بذات والے بھی آ گئے اور بامر مساوی والے بھی آ گئے بھائی. تو جو بھی امر کسی شے کو لاحق ہوتا ہے وہ خاص شے ہونے کی وجہ سے وہ عوارض ذاتیہ ہیں. وہ تمام عوارض جو حیوان کو لاحق ہوتے ہیں اس کے حیوان ہونے کی وجہ سے وہ اس کے عوارض ذاتیہ ہیں. وہ تمام عوارض جو جسم کو لاحق ہوتے ہیں اس کے جسم ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہیں, عوارض ذاتیہ ہیں. ترجمہ سمجھ میں آیا, لما ہوا ہوا کیا معنی, اس وجہ سے کہ وہ شے, یہ ہوا ثانی تاکید ہے اول کی, اس وجہ سے کہ وہ شے موجود ہے, اس شے کا وجود ہے. تو وہ تمام عوارض جو ایک شے کو لاحق ہوتے ہیں اس شے کے وجود کی وجہ سے وہ اس کے عوارض ذاتیہ ہیں. اس میں کون سے عوارض آ گئے, دونوں آ گئے, بذات والے بھی اور بھی امر مساوی جو ہیں وہ بھی آ گئے. بھائی انسان کو کیا کیا لاحق ہوتا ہے, تعجب, زہق, نطق, وہ کاتب بھی ہے, بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ تمام عوارض جو انسان کو انسان ہونے کی وجہ سے لاحق ہیں وہ سارے عوارض ذاتیہ ہیں. اس میں وہ عوارض بھی آ گئے جو بذات اور اولن انسان کو لاحق ہوتے ہیں بغیر کسی واسطے کے, اور وہ عوارض بھی آ گئے جو امر مساوی کے واسطے سے اس کو لاحق ہوتے ہیں. فَإِنَّ اللَّاحِقَ لِلشَّيْءِ لِمَا هُوَ هُوَ, اس لیے کیونکہ وہ امر جو لاحق ہوتا ہے کسی شے کو وہ شے ہونے کی وجہ سے, یا یوں کہو وہ معین شے ہونے کی وجہ سے, يَتَنَاوَلُ الْأَعْرَاضَ الذَّاتِيَّةَ جَمِيعًا, یہ شامل ہے تمام اعراض ذاتیہ کو, عَلَى مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ الشَّمْسِيَّةِ, بنا بر اس کے جو مصنف نے کہا ہے رسالہ شمسیہ کی شرح میں. مصنف علامہ طفتازانی نے رسالہ شمسیہ کی جو شرح لکھی ہے اس میں اس کی انہوں نے تصریح کی ہے, لکھا ہے انہوں نے کہ کسی شے کو جو امور لاحق ہوتے ہیں وہ خاص شے ہونے کی وجہ سے وہ تمام عوارض ذاتیہ کو شامل ہے. ثم ان هذا القید يدل على ان المصنف اختار مذهب الشيخ في لزوم كون محمولات المسائل اعراضا ذاتيه لموضوعاتها. بھائی اوپر متن میں آئیے, متن میں کیا آیا, وہ محمولات ہا امور خارجت عنہا لاحقت لہا لزواتہا, اور ان مسائل کے جو محمولات ہوتے ہیں وہ ایسے امور ہوتے ہیں جو ان موضوعات سے خارج ہوتے ہیں اور لاحقت لہا ان پر محمول ہوتے ہیں, لزواتہا ان کی ذات کے اعتبار سے. یہ ماتن متن میں فرما رہے ہیں, اور لزواتہا سے کیا مراد ہے, لاستعدادی زواتہا. معلوم ہوا اس میں تمام عوارض ذاتیہ آ گئے. توجہ ہے, معلوم ہوا وہ جو علم کے مسائل ہیں ان کے جو محمولات ہیں وہ ہمیشہ عوارض ذاتیہ ہوں گے. کیا وہ جو مسائل, مسائل کس کا نام, قضیوں کا نام, قضیوں کے کچھ موضوعات ہیں اور کچھ محمولات, وہ جو محمولات ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوں گے, عوارض ذاتیہ. وہ جو بھی موضوع ہوگا اس قضیے کا, جو بھی موضوع ہوگا آگے جو محمول ذکر ہوگا وہ اس کا عارض ذاتی ہوگا. پھر سنو, ماتن کی تقریر سے کیا معلوم ہوا کہ جو مسائل کے محمولات ہیں یہ ہمیشہ عارض ذاتی ہوں گے, کس کے, اپنے موضوع کے. بھائی اسی قضیے کا جو ایک موضوع ہے ایک محمول, یہ جو محمول ہے یہ اسی موضوع کا ہمیشہ عارض ذاتی ہوگا. یہ کس کے کلام سے پتا چلا, ماتن کے قول سے پتا چلا. کہتے ہیں معلوم ہوا ماتن نے شیخ ابو علی ابن سینا کے مذہب کو اختیار کیا ہے. शेख अबू अली सीना ने यह बात लिखी है कि ये जो महमूलात होते हैं ये आवारिज़े ज़ातिया होते हैं किसके, अपने मौजूआत के। कहते हैं सुम्मा इन्नहा दल कैद यदुल्लु, फिर ये जो लिजवातिहा की कैद है ये दलालत करती है अला अन्नल मुसन्निफ अख्तारा मजहब शेखी, कि मुसन्निफ ने शेख यानी शेख अबू अली इब्ने सीना के मजहब को इख्तियार किया है। किस चीज में, फी लुजूमी कौनी महमूलातिल मसाइली आराजन जातियतन ली मौजूआतिहा, इस बात में, ये लुजूम का तर्जमा आखिर में करेंगे, इस बात में कि ये जो मसाइल के महमूलात हैं इनका आराज जातिया होना ली मौजूआतिहा किसके लिए, अपने मौजूआत के लिए, यह लाजिम है। ये लुजूम का तर्जमा आखिर में करें, यह यूं कर लें, इसको तर्जमा पहले कर लें, सुम्मा इन हादल कैद यदुल्लु, फिर यह कैद दलालत करती है अला अन्नल मुसन्निफ अख्तार मजहब शेखी, कि मुसन्निफ ने शेख के मजहब को इख्तियार किया है, फी लुजूमी इस बात में कि यह लाजिम है। क्या चीज लाजिम है, कौनी महमूलातिल मसाइली आराजन जातियतन लि मौजूआतिहा, कि महमूलात मसाइल जो हैं वो आराज जाती होते हैं अपने मौजूआत के लिए, मसाइल के जो महमूलात हैं वो अपने मौजूआत के लिए आराज़े जातिया होते हैं, ये बात लाजिम है, ये जरूरी है। और ये किसने जिक्र किया, शेख ने, तो शेख ने इस लुजूम को जिक्र किया है, मालूम हुआ मुसन्निफ ने भी शेख की पैरवी करते हुए ये बात लिखी है। अब तर्जमा फिर देख लें, सुम्मा इन हादल कैद यदुल्लु अला अन्नल मुसन्निफ रहिमहुल्लाहु अख्तार मज़हब शेख फी लुजूमी कौनी महमूलातिल मसाइल आराजन जातियतन लिमौजूआतिहा, के फिर ये कैद यानी ये लिजवातिहा की कैद दलालत करती है कि मुसन्निफ ने शेख का मजहब इख्तियार किया, इस बात के अंदर के लाजिम है कि मसाइल के जो महमूलात हों वो आराज जातिया हों अपने मौजूआत के लिए। वह इलैही यंजुरु कलामु शारिहिल मतालिई, और इसी की तरफ देखता है कलामु शारिहिल मतालिई, मतालिह के शारह का कलाम, यानी शारह मतालिह भाई, शारह मतालिह से मुराद हैं अल्लामा कुतुबुद्दीन राजी रहिमहुल्लाह, शारह मतालिह से मुराद हैं कुतुबुद्दीन राजी रहिमहुल्लाह भाई। ये आठवीं सदी हिजरी के बहुत बड़े मंतिकी और फलसफी गुजरे हैं, ये आठवीं सदी हिजरी के बहुत बड़े मंतिकी और फलसफी गुजरे हैं। इनका इंतकाल हुआ है 766 हिजरी में, 766 हिजरी में, 766 हिजरी में, 766 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। तो अब आप ये ना कहें ये तो सातवीं सदी के हैं, नहीं भाई, 700 जब पूरे हो गए तो मालूम हुआ अब आठवीं सदी शुरू हो गई। तो ये 766 ये कौन सी सदी है, आठवीं है भाई, 700 तो पूरे हो चुके, 66 साल इससे ऊपर हो गए हैं तो मालूम हुआ ये आठवीं सदी चल रही है। तो ये अल्लामा कुतुबुद्दीन राजी हैं, इन्होंने मतालिअ किताब की शरह लिखी है भाई, और ये याद रखो ये उस्ताद हैं अल्लामा तफ्ताजानी के, ये जो मातिन है ना मातिन, इनके ये उस्ताद हैं भाई अल्लामा कुतुबुद्दीन राजी भाई। कहते हैं वह इलैही यंजुरु कलामु शारिहिल मतालिअ, शारह मतालिअ का कलाम भी इसी तरफ देख रहा है, क्या कर रहा है भाई, देखिए मातिन ने शेख के मजहब को इख्तियार किया, शेख ने क्या बात लिखी थी कि जो मसाइल के महमूलात हैं ये हमेशा अरज जाती होते हैं अपने मौजूआत के, और मुसन्निफ ने भी मातिन ने भी मतन में यही बात लिखी। वह इलैही यंजुरु कलामु शारिहिल मतालिअ, और शारह मतालिअ का कलाम भी इसी तरफ देख रहा है, यानी उससे भी यही इशारा होता है, शारह मतालिअ के कलाम से भी यही इशारा होता है, यानी मालूम हुआ उन्होंने सराहतन तो नहीं लिखा लेकिन उनका कलाम भी इसी तरफ देख रहा है, यानी उससे भी यही बात मालूम होती है। लेकिन अल उस्ताज अल मुहक्किका, लेकिन कहते हैं उस्ताज मुहक्किक जो है जलालुद्दीन अद्दवानी, जलालुद्दीन अद्दवानी भाई, इनको शारह उस्ताज के लकब से जिक्र करते हैं, मुहक्किक दवानी। मैंने बताया था इनका इंतकाल 918 हिजरी में हुआ, बाजों ने और भी सन लिखे हैं कि 897 हिजरी में इंतकाल हुआ, तो बहरहाल इनका इंतकाल यही तकरीबन 9वीं सदी के अख्तिताम पर या 10वीं सदी के आगाज पर इनका इंतकाल हुआ है। تو کہتے ہیں لیکن الاستاذ المحقق اورد علیہ، لیکن استاذ محقق یعنی علامہ جلال الدین دوانی رحمہ اللہ، انہوں نے اورد علیہ، انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے، انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے. تو کہتے ہیں لیکن الاستاذ المحقق اورد علیہ، لیکن استاذ محقق نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ انہ کثیرا ما یکون محمول المسألة بالنسبة الى موضوعاتها من الاعراض العامة الغریبة، کہ بسا اوقات انہ کثیرا ما، ادھر دیکھیے محقق دوانی فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے بھائی، کیونکہ بسا اوقات، بسا اوقات جو محمول ہوتا ہے وہ اپنے موضوع کا عرض ذاتی نہیں ہوتا بلکہ عرض غریب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عرض غریب ہوتا ہے، یعنی صرف اسی کی صفت نہیں بنتا، صرف اسی پر اس کا حمل نہیں ہوتا، اور چیزوں کی بھی وہ صفت بنتا ہے. جیسے متحرک بالارادہ، وہ صرف انسان کی صفت نہیں ہے، وہ تو گائے بیل بکری ان چیزوں کی بھی صفت ہے. تو یہ عرض ذاتی نہ ہوا، یہ تو عرض عام ہوا بھائی. کیا ہوا؟ عرض عام ہوا. تو استاذ محقق دوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات یہ جو محمولات ہیں یہ موضوعات کا عرض ذاتی نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں انہ کثیرا ما یکون محمول المسألة بالنسبة الى موضوعاتها من الاعراض العامة الغریبة، کہ بسا اوقات مسئلے کا جو محمول ہوتا ہے وہ نسبت کرتے ہوئے اپنے موضوعات کی طرف وہ اعراض عامہ غریبہ میں سے ہوتا ہے. کا قول الفقہا، جیسے کہ فقہا کا قول ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور مشروب حرام ہے. ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام ہے. اب دیکھو محمول کیا، کل مسکرن حرام، کل مسکرن ہے موضوع اور حرام ہے محمول. اور کہتے ہیں دیکھو یہ محمول، یہ اس مسکر کا عرض ذاتی نہیں، اس کا عرض ذاتی نہیں. کیوں؟ کیونکہ حرام، وہ تو خون بھی بہنے والی چیز ہے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام. پیشاب بھی کیا ہے؟ حرام ہے بھائی. حالانکہ یہ نشہ آور تو نہیں. انہوں نے تو کہا کل مسکرن حرام، اگر اس قول کو لیا جائے تو حرام ان کیا ہے؟ محمول. اس کو مسکر کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ عرض ذاتی، اور چیزوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ حرام، یہ حکم تو کس پر لگ رہا ہے؟ خون پر بھی لگ رہا ہے. یہ حکم تو کس پر لگ رہا ہے؟ پیشاب پر بھی لگ رہا ہے، حالانکہ یہ نشہ آور تو نہیں. تو معلوم ہوا یہ اس کا عرض ذاتی نہیں ہے. نیز وقول النحاتی، اور جیسے نحویوں کا قول ہے، کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. موضوع کیا؟ فاعل. اور محمول کیا؟ مرفوع. اور یہ مرفوع ہونا یہ فاعل کی عرض ذاتی نہیں ہے. مرفوع تو مبتدا بھی ہوتا ہے، مرفوع تو خبر بھی ہوتی ہے. تو دیکھا یہ محمول مسئلہ وہ اس موضوع کا عرض ذاتی نہیں. نیز وقول الطبیعیین، اور اسی طرح علم طبیعی والوں کا قول ہے، کل فلک متحرک علی الاستدارتی. بھئی یاد رکھو یہ جو آسمان ہے نا، آسمان قدیم مناطقہ اور فلاسفہ کے نظریے کے مطابق کہ یہ زمین مرکز ہے اور اس کے ارد گرد نو آسمان ہیں، اور یہ جو آسمان ہیں یہ شفاف ہیں شیشے کی طرح، اور اس میں پہلے آسمان میں یہ چاند لگا ہوا ہے، اور یہ آسمان گول ہے، اس نے زمین کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے، اور یہ جو چاند حرکت کرتا ہے یہ چاند نہیں حرکت کرتا، دراصل یہ وہ آسمان گھوم رہا ہے ہر وقت، تو یہ گولائی کے اندر ہر وقت گھومتا رہتا ہے. اسی طرح ایک آسمان میں یہ سورج لگا ہوا ہے، تو یہ جو سورج ہمیں مشرق سے نکلتا اور مغرب میں ڈوبتا نظر آتا ہے یہ اس لیے نہیں کہ سورج حرکت کر رہا ہے، یہ دراصل وہ آسمان جو شیشے جیسا ہے اس میں سورج لگا ہوا ہے، تو وہ جب آسمان حرکت کرتا ہے تو وہ سورج بھی اس کے ساتھ ہمیں حرکت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہ سارے آسمان کیا ہیں؟ متحرک ہیں اور گولائی میں گھوم رہے ہیں. تو کہتے ہیں وقول الطبیعیین، اور جیسے کہ علم طبیعی والوں کا قول ہے، کل فلکن، ہر آسمان جو ہے، متحرکن، وہ متحرک ہے، علی الاستدارتی، استدارہ یستدیرو کا معنی ہے چکر لگانا، گول گھومنا. ان کا قول ہے کل فلک متحرک علی الاستدارتی، ہر آسمان جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے گولائی پر، ہر آسمان گولائی پر حرکت کر رہا ہے، یعنی گول چکر لگا رہا ہے. اب دیکھیے موضوع کیا، فلک اور متحرک کیا محمول اور متحرک مجھے بتائیے کیا متحرک صرف فلک ہے یا اور جسم بھی حرکت کرتے ہیں اور بھی جسم بھی حرکت کرتے ہیں تو دیکھو یہ محمول یہ جو متحرک ہے یہ اس فلک کا عرض ذاتی نہیں ہے تو یہ بات چل رہی ہے استاد محقق جلال الدین دووانی کی بھائی تو وہ فرماتے ہیں ادھر دیکھیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جو بھی محمول ہوتا ہے وہ اپنے موضوع کا عرض ذاتی ہوتا ہے یہ بات درست نہیں ہاں یہ ہے کہ یہ جو محمول ہے اس علم کا جو موضوع ہے اس کا عرض ذاتی ہونا چاہیے اس سے عام نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے یہاں یا کل مسکر حرام ان محمول کیا حرام کل فاعل مرفوع ان محمول کیا مرفوع اور کل فلک ان متحرک علی الاستدارہ محمول کیا متحرک علی الاستدارہ تو یہ جو محمول ہیں یہ محمول ہیں یہ اپنے موضوع کے عرض ذاتی نہیں اور کوئی حرج نہیں اپنے موضوع کا عرض ذاتی نہ ہو کوئی حرج نہیں لیکن کم از کم اس علم کا جو موضوع ہے اس کے لیے ان کو عرض ذاتی ہونا چاہیے اس سے عام نہیں ہونا چاہیے اپنے موضوع کے لیے بے شک عرض ذاتی نہ ہو لیکن اس علم کا جو موضوع ہے اس کا عرض ذاتی ہونا چاہیے اس سے عام نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ اور چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے استاذ دووانی کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو محمولات ہیں مسائل کے اندر یہ اپنے موضوعات سے تو عام ہو سکتے ہیں لیکن اس علم کے موضوع سے عام ان کو نہیں ہونا چاہیے اس علم کے موضوع کے لیے ان کو عرض ذاتی ہونا چاہیے تو کہتے ہیں نعم ہاں یعتبر یہ بات معتبر ہے ان لا یکون اعم من الموضوع العلمی کہ یہ جو محمول ہے اس کو موضوع علم سے زیادہ عام نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کے لیے عرض ذاتی ہونا چاہیے وصرح بذلك المحقق الطوسي ايضا في نقد التنزيل اور اس کی تصریح محقق طوسی نے بھی کی ہے اپنی کتاب نقد التنزيل میں اپنی کتاب نقد التنزیل کے اندر انہوں نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے یعنی صاف لفظوں میں اس کو لکھا ہے کہ مسائل کے جو محمولات ہیں وہ بے شک اپنے موضوع کے مقابلے میں عام ہوں لیکن اس علم کے موضوع کے مقابلے میں ان کو عام نہیں ہونا چاہیے وَأَقُولُ اب شارح یہاں سے اپنی بات کریں گے کہتے ہیں وَأَقُولُ اور میں کہتا ہوں اِنَّ فِي لُزُومِ هَذَا الْاَعْتِبَارِ اَيْزًا نَظَرًا کہ ان اعتبارات کے لازم ہونے میں بھی نظر ہے اشکال ہے کیا ہے آپ نے ہمیں کیا کہا استاذ دووانی نے بھی کیا کہا کہ یہ محمول کو موضوع علم سے عام نہیں ہونا چاہیے اور محقق طوسی نے بھی یہی کہا کہ یہ جو مسائل کے محمولات ہیں یہ بے شک اپنے موضوع سے عام ہوں لیکن معتبر یہ ہے کہ یہ اس علم کے موضوع سے عام نہیں ہونے چاہیے یہ چیز معتبر ہے یہ چیز کیا ہے معتبر ہے اس پر شارح کہتے ہیں کہ اقول ان فی لزومی حاضر الاعتباری ایزا نظرن کہ اس اعتبار میں یعنی اس معتبر ہونے میں بھی نظر ہے اس میں بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ محمول کو موضوع علم سے عام نہیں ہونا چاہیے یہ چیز معتبر ہے کہتے ہیں آپ کے اس اعتبار میں بھی نظر ہے بھائی نظر ہے کیوں لصحت ارجاع المحمولات العامتی الى العرض الذاتی بالقیود المخصصتی کما یرجع اچھا کہتے ہیں اس لیے کہ بسا اوقات محمول عام ہوتا ہے محمول عام ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ خاص قید کا اعتبار کر لیا جائے تو وہ عرض ذاتی بن جاتا ہے ایک محمول کیا ہوتا ہے عام ہوتا ہے اور چیزوں میں بھی پایا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک خاص قید کا آپ اعتبار کر لیں تو وہی کیا بن جائے گا عرض ذاتی بن جائے گا اور اسی طرح کبھی کبھار ایک محمول اخص ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس چیز کے مقابلے میں اخص ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور امر مردد لے آئیں تو پھر وہ عرض ذاتی بن جاتا ہے جیسے دیکھو مثلا میں کہتا ہوں الانسان ماشین انسان موضوع اور ماشین محمول کیا مانا انسان چلتا ہے یعنی اپنے پاؤں پر چلتا ہے اب دیکھو یہ ماشین ماشی صرف انسان ہے یا اور بھی حیوانات ہیں اور بھی حیوانات ہیں تو یہ عرض عام ہے لیکن اسی کے ساتھ کوئی قید بڑھا دو تو یہ عرض ذاتی بن جائے گا. کیسے؟ الانسان معاشی مستقیم القامتی, انسان ایسا معاشی ہے جو مستقیم القامہ ہے, سیدھے قد والا ہے. سیدھے قد والا بھی ہو اور چلتا بھی ہو, یہ تو صرف انسان ہے, باقی حیوانات تو اپنے چاروں پاؤں پر چلتے ہیں. تو دیکھا بعض اوقات ایک محمول کیا ہوتا ہے, عام ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ کوئی خاص قید بڑھا دی جائے تو وہی کیا بن جاتا ہے, عرض ذاتی بن جاتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات کوئی محمول خاص ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ تردید کے ساتھ کوئی اور چیز لگا دی جائے تو وہ پھر عرض ذاتی بن جاتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں الحیوان زاہکن, الحیوان اب مجھے بتائیے یہ زاہک یہ حیوان کا امر مساوی ہے یا اخص ہے؟ تمام حیوانات زاہق ہیں یا باز ہیں؟ باز ہیں, تو یہ اخص ہوا بھائی حیوان کے مقابلے میں. تو اب دیکھو الحیوان ہے موضوع اور زاہق کیا ہے؟ محمول, اور یہ اخص ہے, اخص ہے, لیکن اسی کو حرف تردید کے ساتھ لے آئیں تو یہ عرض ذاتی بن جائے گا. حرف تردید کے ذریعے لے آئیں, حرف تردید یعنی او, ایک ہوتی ہے تعیین ایک ہے تردید. تعیین میں ایک چیز متعین ہوتی ہے, تردید میں دو یا زیادہ چیزوں میں ایک چیز کو دائر کر دیا جاتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں زید قائم, تو دیکھو زید کے لیے میں نے قیام کی تعیین کر دی کہ زید کیا ہے؟ قائم ہے. یا میں یوں کہتا ہوں زید قائم او جالس, زید یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے, یہ میں نے تردید کر دی. تو ایک صورت میں کیا تھی؟ تعیین. دوسرے میں کیا ہے؟ تردید. تردید کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ او اور اما وغیرہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مثلا بات چل رہی تھی, مثلا میں نے کہا الحیوان زاہکن, اب یہ تو عرض خاص ہے لیکن اسی عرض خاص کے ساتھ تردید کے ساتھ ایک اور امر لے آؤ تو یہ عرض ذاتی بن جائے گا. مثلا میں کہتا ہوں الحیوان زاہکن او غیر زاہکن, حیوان یا تو زاہک ہوگا یا کیا ہوگا؟ غیر زاہک ہوگا. تو دیکھا اب یہ سارے حیوانات آ گئے یا نہیں اس کے اندر؟ اس میں سارے حیوانات آ گئے, کوئی زاہک ہیں کوئی زاہک نہیں ہے. معلوم ہوا کہ محمولات عامہ جو ہیں, محمولات وہ محمول جو عام ہوتے ہیں, ان میں کوئی خاص قید لگا دی جائے تو وہ پھر کیا بن جاتے ہیں؟ عرض ذاتی. اور اسی طرح محمولات خاصہ جو ہیں ان کے ساتھ بعض اوقات کوئی مفہوم مردد ساتھ لے آؤ تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ عرض ذاتی. توجہ ہے؟ کچھ محمول عام ہیں کچھ کیا ہیں؟ خاص. تو محمولات عامہ ہوں یا محمولات خاصہ دونوں سے عرض ذاتی بنائی جا سکتی ہے. کس طرح؟ محمولات عامہ سے عرض ذاتی کیسے بناتے ہیں؟ کوئی خاص قید بڑھا دو, جیسے الانسان معاشن مستقیم القامہ, مستقیم القامہ کی قید بڑھا دو یہ عرض ذاتی بن گیا. اور اسی طرح محمولات خاصہ ہوں ان کے ساتھ کوئی امر لے آؤ تردید کے ساتھ تو وہ کیا بن جائے گا؟ عرض ذاتی. جیسے الحیوان زاہکن او غیر زاہکن. حاصل کلام کیا؟ کہ محمولات عامہ ہو یا محمولات خاصہ دونوں کو لوٹایا جا سکتا ہے. کس کی طرف؟ عرض ذاتی کی طرف. محمولات عامہ کو کیسے لوٹائیں گے؟ عرض ذاتی کی طرف, کوئی خاص قید بڑھا کر. اور محمولات خاصہ کو کیسے لوٹائیں گے؟ عرض ذاتی کی طرف, تردید کے ذریعے. تو استاذ دوانی کیا فرماتے ہیں کہ مسائل کے جو محمولات ہیں وہ بسا اوقات اپنے موضوع سے اعم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اعم ہوتے ہیں, ان کے عرض ذاتی نہیں ہوتے, لیکن معتبر یہ ہے کہ ان کو علم کے موضوع سے اعم نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر یہ علم کے موضوع سے عام ہے تو وہ معتبر نہیں. اگر وہ محمولات کیا ہیں علم کے موضوع سے بھی عام ہیں تو پھر وہ معتبر نہیں. تو اس پر شارح فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کہنا کہ علم کے موضوع سے عام ہو تو معتبر نہیں, معلوم ہوا اخص ہو تو معتبر ہیں, عام ہو تو معتبر نہیں. بھئی اخص ہو تو کیوں معتبر؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جو اخص ہوگا اس میں تردید کر کے ہم کس کی طرف لوٹا لیں گے؟ عرض ذاتی کی طرف. تو اگر اخص کو تردید کر کے عرض ذاتی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے تو عام کو بھی تو قید مخصصہ کے ذریعے کس کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے؟ عرض ذاتی کی طرف. لہذا یہ کہنا کہ جو عام ہے وہ تو معتبر نہیں اور جو اخص ہے وہ تو معتبر ہے, یہ تو تحکم ہے بھائی, یعنی ترجیح بلا مرجح ہے. کیا ہے؟ ترجیح بلا مرجح. دو جانبیں ہیں, ایک صورت ہے اعم والی ایک ہے اخص والی. آپ اخص والی کا اعتبار کر رہے ہیں اور اعم کا اعتبار نہیں کر رہے, یہ تو کیا ہے؟ ترجیح بلا مرجح ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو آپ کا یہ کہنا کہ اخص جو ہے وہ تو معتبر ہے کیونکہ اس کو تردید کے ذریعے ہم عرض ذاتی کی طرف لوٹا لیں گے, تو اخص تو معتبر ہے اور اعم معتبر نہیں ہے. یہ تو تحکم ہے, یعنی ترجیح بلا مرجح ہے. یہاں دو جانبیں ہیں, دو صورتیں ہیں کہ محمول کبھی اعم ہوگا اور کبھی اخص ہوگا. تو اگر آپ اخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اخص معتبر ہے کیونکہ اس کے تردید کے ذریعے ہم عرض ذاتی بنا لیں گے اور اعم معتبر نہیں ہے, یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے. اس لیے کیونکہ جیسے اخص کو تردید کے ذریعے عرض ذاتی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے, اسی طرح اعم کو بھی کسی قید مخصصہ کے ذریعے عرض ذاتی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے. تو لہذا اخص کا اعتبار کرنا اور اعم کا اعتبار نہ کرنا یہ تحکم ہے. کیا ہے؟ تحکم. تحکم کا معنی ہے اپنی طرف سے ایک رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا کہ یہ ایسا ہی ہے. تو یعنی ایک چیز کو ترجیح دینا بلا مرجح, کوئی ترجیح دینے والی نہیں. اگر اخص معتبر ہے اور اعم معتبر نہیں, یہ تحکم ہے, یہ ترجیح بلا مرجح ہے. یا تو دونوں کا اعتبار نہ کرو, یا اعتبار کرنا ہے تو دونوں کا اعتبار کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَأَقُولُ اور میں کہتا ہوں ان فی لزومی هذا الاعتبار ایضا نظرا کہ اس اعتبار کے لازم ہونے میں بھی نظر ہے. یہ نظرن, یہ انا کا اس میں مؤخر ہے اس لیے منصوب ہے. انا کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ انا کی خبر مقدم بنتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس اعتبار کے لازم ہونے میں بھی نظر ہے. کیا معنی؟ یعنی استاد دوانی یہ فرماتے ہیں کہ محمول جو ہے اس کو علم کے موضوع سے اعم نہیں ہونا چاہیے, یہ اعتبار لازم ہے. یہ اعتبار تو اس اعتبار کے لزوم کے اندر بھی نظر ہے, اشکال ہے. لصحت ارجاع المحمولات العامت الى العرض ذاتی, اس لیے کیونکہ صحیح ہے لوٹانا محمولات عامہ کو عرض ذاتی کی طرف بالقیود المخصصتی, ایسی قیدوں کے ذریعے جو اس میں تخصیص پیدا کر دیں. کما یرجع المحمولات الخاصۃ الیہ, جیسے کہ محمولات خاصہ بھی عرض ذاتی کی طرف لوٹ آتے ہیں. بالمفہوم المردد, کس کے ذریعے؟ مفہوم مردد کے ذریعے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر سنیں. لصحت ارجاع المحمولات العامت الى العرض ذاتی, اس لیے کیونکہ محمولات عامہ کو لوٹانا عرض ذاتی کی طرف یہ صحیح ہے. بالقیود المخصصتی, کس کے ذریعے؟ قیود مخصصہ کے ذریعے جو اس میں تخصیص پیدا کر دیں. کما یرجع المحمولات الخاصۃ الیہ, جیسے کہ لوٹتے ہیں محمولات خاصہ الیہ عرض ذاتی کی طرف. بالمفہوم المرددی, کس کے ذریعے؟ مفہوم مردد کے ذریعے. فل استاذ صرح باعتبار ثانی, تو استاذ نے تصریح کی ہے کس کی؟ اعتبار ثانی کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ بلکہ یوں کہو اس کو استاذ پر بھی اعتراض نہ بناؤ, استاذ دوانی پر بھی اعتراض نہ بناؤ. انہوں نے تو صرف اتنا کہا کہ محمولات عامہ معتبر نہیں ہیں. انہوں نے صرف کیا کہا؟ کہ محمولات عام ہو موضوع علم سے وہ معتبر نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر وہ معتبر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں محمولات خاصہ کو بھی معتبر نہیں ہونا چاہیے, اور اگر معتبر ہیں تو دونوں کو ہونا چاہیے یا دونوں کو نہیں ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں فل استاذ صرح باعتبار ثانی, تو استاذ نے تصریح کی ہے دوسرے اعتبار کی, یعنی محمولات خاصہ کو کس کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے؟ عرض ذاتی کی طرف. تو استاذ نے تصریح کی ہے دوسرے اعتبار کی. فعدم اعتبار الاولی, تو پہلی چیز کا اعتبار نہ کرنا, یعنی محمولات عامہ کو عرض ذاتی کی طرف لوٹانا قیود مخصصہ کے ذریعے, اس کا اعتبار نہ کرنا. تحکم, یہ کیا ہے؟ تحکم ہے, یعنی ترجیح بلا مرجح ہے بھائی. وہا ہونا زیادت کلام لا یسعہ المقام, اور یہاں مزید کلام بھی ہے کہ لا یسعہ المقام, جس کی اس مقام میں گنجائش نہیں. یعنی یہاں اور بھی طویل کلام ہے لیکن یہ مختصر کتاب ہے, یہاں مزید تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وہا ہونا زیادہ تو کلام اللہ یسعہ المقام, اور یہاں پر مزید کلام بھی ہے جس کی اس مقام پر گنجائش نہیں ہے, یعنی جسے یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا. قوله وقد يقال المبادي الى اخره اشاره الى اصطلاح اخر. بھائی ادھر دیکھیے, علامہ ابن حاجم نے مبادی کی ایک نئی تعریف کی تھی, اور کیا فرمایا تھا, مبادی وہ کچھ باتیں ہیں جو ابتدائی علم میں ذکر کی جائیں, ہو سکتا ہے وہ علم میں داخل ہوں, ہو سکتا ہے داخل نہ ہوں, اور مقدمات جو ہیں وہ مقدمات ہیں جن میں جن پر موقوف ہوتا ہے علی وجہ البصیرت شروع کرنا, اور وہ کیا ہے, علم کی تعریف موضوع اور غرض و غایت ہے, اب وہی بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اشارت الی اصطلاح آخر فی المبادی سوا ما تقدم, یہ اشارہ ہے ایک دوسری اصطلاح کی طرف مبادی کے مبادی میں, یہ ایک دوسری اصطلاح کی طرف اشارہ ہے مبادی, یعنی مبادی کے بارے میں یہ ایک دوسری اصطلاح کی طرف اشارہ ہے, سوا ما تقدم علاوہ اس کے جو پہلے گزر گئی. مبادی میں ایک اصطلاح تو وہ ہے کہ مبادی کس کو کہتے ہیں, ہم نے بتایا تھا کچھ مبادی تصوریہ ہیں اور کچھ مبادی تصدیقیہ ہیں, ایک وہ ہے اور ایک یہ دوسری اصطلاح بھی ہے مبادی کے اندر جو علامہ ابن حاجب نے ذکر کی ہے اپنی کتاب میں, اس کو اب ذکر کرنے لگے. تو کہتے ہیں اشارت الی اصطلاح آخر فی المبادی, یہ مبادی میں ایک اور اصطلاح کی طرف اشارہ ہے, سوا ما تقدم علاوہ اس کی اصطلاح کے جو گزر گئی. وضعہ ابن حاجب, اس کو مقرر کیا ہے متعین کیا ہے علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے, فی مختصر الاصول, اپنی کتاب مختصر الاصول میں, مختصر الاصول ان کی کتاب ہے بھائی اصول فقہ کے اندر, تو اس میں انہوں نے اس اصطلاح کو ذکر کیا ہے. حیث اطلق المبادی علی ما یبدأ به قبل الشروع فی مقاصد العلم, حیث اطلاق, اس طور پر کہ انہوں نے اطلاق کیا ہے المبادی مبادی کا, علی ما یبدأ به قبل الشروع فی مقاصد العلم, اس چیز پر جس سے ابتدا کی جائے مقاصد علم میں شروع ہونے سے پہلے. سوا ان کا داخلا فی العلم, برابر ہے کہ وہ علم میں داخل ہو, ایک سطر بعد آ رہا ہے, او خارجا, یا اس علم سے خارج ہو. سوا ان کا نہ داخلا فی العلم, برابر ہے کہ وہ اس علم میں داخل ہو. فیکون من المباد المصطلحات السابقتی, تو پھر اس صورت میں یہ انہی اصطلاحی مبادی میں سے ہوگا جو ما قبل میں گزر گئے. اگر یہ علم میں داخل ہوتے ہیں یہ مبادی, تو یہ بھی انہی مبادی میں سے ہو گئے جو پہلے ہم بیان کر چکے, وہ اصطلاحی مبادی. تو کہتے ہیں فیکون من المباد المصطلحات السابقتی, تو یہ ہوگا انہی مبادی مصطلحہ میں سے جو ما قبل میں گزر گئے. کتصور الموضوع والاعراض الذاتیت والتصدیقات التي يتالف منها قياسات العلم, جیسے کہ موضوع کا تصور, والاعراض الذاتیت اور اعراض ذاتیہ کا تصور, والتصدیقات التي اور وہ تصدیقات, التي يتالف منها قياسات العلم جن سے علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں. او خارجا یا وہ خارجا یا وہ ابتدائی باتیں خارج ہوں گی. يتوقف عليه الشروع, ان پر شروع کرنا موقوف ہوگا. ولو على وجه الخبرتی, میری کتاب میں ہے وجہ ہی نہیں بھائی, ایک ہا ہونی چاہیے, على وجه الخبرتی, على وجه الخبرا, خبرا کا معنی ہے واقفیت, معرفت بھائی, یعنی بصیرت بھائی. ولو على وجه الخبرتی, اگرچہ بصیرت کے طریقے پر ہو. ولو على وجه الخبرتی, اگرچہ بصیرت کے طریقے پر ہو. بھائی دیکھیے, ادھر دیکھیے, جس پر شروع کرنا موقوف ہے, کیا ہے, ایک تو شروع کرنا موقوف یہ ہو کہ اس کے بغیر وہ سمجھ میں ہی نہ آئے, اور ایک ہے شروع کرنا موقوف ہو اگرچہ بصیرت کے طریقے پر ہو, یعنی یہ چیزیں آئیں گی, یہ چیزیں آپ سیکھ لیں گے, ان کو جان لیں گے, تو آپ کا شروع کرنا علی وجہ البصیرت ہوگا, اور آپ کا شروع کرنا شوق سے ہوگا بھائی, تو وہ ایسے خارج ہیں. یتوقف علیہ الشروع, جن پر شروع کرنا موقوف ہو. ولو علی وجہ الخبرتی, اگرچہ بصیرت کے طریقے پر ہو یا معرفت کے طریقے پر ہو. معنی سمجھ بھی آیا کہ نہیں بھائی, کیونکہ تعریف موضوع اور غرض و غایت اس میں ذکر کرتے ہیں, اور جب ان چیزوں کا انسان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر آگے علم جب وہ پڑھتا ہے تو وہ اس کو پوری بصیرت حاصل ہوتی ہے، پوری سمجھ ہوتی ہے بات کی. تو جن پر شروع کرنا موقوف ہے اگرچہ بصیرت کے طریقے پر، وَيُسَمَّا مُقَدِّمَاتٍ، اور ان کو مقدمات کہتے ہیں، كَمَعْرِفَةِ الْحَدِّ وَالْغَايَةِ وَالْمَوْزُوعِ، جیسے کہ حد یعنی اس علم کی تعریف کی معرفت کہ اس کی حد کیا ہوگی، والغایتی اور اس کے غایہ کی معرفت کہ اس کا مقصد کیا ہے، والموضوعی اور اس کے موضوع کی معرفت کہ اس کا موضوع کیا ہے. اچھا تو یہاں دو باتیں ذکر ہو گئیں اوپر، ایک مبادی اور ایک مقدمات جو علامہ ابن حاجب نے ذکر کیے. مبادی کچھ ابتدائی باتیں اور وہ عام ہیں، ہو سکتا ہے علم میں داخل ہوں، ہو سکتا ہے داخل نہ ہوں، اور کچھ مقدمات ہیں، اور مقدمات سے کیا مراد؟ اس علم کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت. تو اب آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں مبادی بھی آیا اور مقدمات بھی آئے، تو ان میں آپ کو اشتباہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مبادی عام ہیں، ہو سکتا ہے علم میں داخل ہوں، ہو سکتا ہے داخل نہ ہوں، جبکہ مقدمات وہ تو علم کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت پر مشتمل ہیں اور وہ قطعی طور پر اس علم سے خارج ہوتے ہیں. تو مبادی علم کی ابتدائی باتیں عام ہیں. اگر ان مبادی میں صرف یہ تین چیزیں ذکر کیں، تعریف، موضوع اور غرض و غایت، معلوم ہوا یہ مبادی بھی کیا ہوئے، علم سے خارج. اور اگر اس میں اور چیزیں بھی ذکر کیں تو ہو سکتا ہے وہ کیا ہو، علم کے اندر داخل ہوں. تو مقدمات صرف کس کا نام؟ تعریف، موضوع اور غرض و غایت، اور مبادی وہ عام ہے، ہو سکتا ہے علم میں داخل ہوں، ہو سکتا ہے داخل نہ ہوں. بھائی تو کہتے ہیں والفرق بین المقدمات والمبادی بهذا المعنى مما لا ينبغي ان يشتبه، اور فرق مقدمات اور مبادی کے درمیان بهذا المعنى جو اس معنی کے ساتھ ہوں جو اوپر بیان ہوئے ابھی علامہ ابن حاجب کے نزدیک، ایک مبادی اور مقدمات پیچھے ذکر ہوئے تھے وہ نہیں، یہ والے جو مبادی اور مقدمات اس معنی کے ساتھ جو ہم نے یہاں ذکر کیے. تو کہتے ہیں والفرق بین المقدمات والمبادی بهذا المعنى، تو مبادی اور مقدمات جو اس معنی میں ہوں ان کے درمیان فرق جو ہے، مما لا ينبغي ان يشتبه، یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشتبہ رہے، وہ کیا ہو جائے، مشتبہ ہو جائے، اس میں اشتباہ آ جائے. کیوں؟ فإن المقدمات خارجة عن العلم لا محالة، اس لیے کیونکہ یہ جو مقدمات ہیں یہ علم سے خارج ہیں، لا محالة قطعی طور پر، بخلاف المبادی، بخلاف کس کے؟ یہ جو مبادی ہیں یہ عام ہیں، یہ ہو سکتا ہے علم میں داخل ہوں، ہو سکتا ہے داخل نہ ہو. فتبصر، تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. بات سمجھ میں آ گئی، حل ہو گیا اچھی طرح سارا. تو حاصل کلام یہ، آخر میں جو ایک اعتراض ہوا تھا اس کا خلاصہ بس دوبارہ سن لیجئے، باقی تو آسان باتیں تھیں. مصنف نے اوپر متن میں ذکر کیا کہ جو مسائل کے محمولات ہوتے ہیں یہ اس اپنے موضوعات کے عرض ذاتی ہوتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے کن سے اخذ کی؟ شیخ بوعلی سینا سے. لیکن استاذ دوانی فرماتے ہیں کہ یہ محمولات کا اپنے موضوعات کے لیے عرض ذاتی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ جو محمولات ہوتے ہیں یہ اپنے موضوعات سے اعم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ عام ہوتے ہیں. ہاں البتہ ایک بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو محمولات ہیں ان کو موضوع علم سے عام نہیں ہونا چاہیے. معتبر یہ ہے کہ ان کو موضوع علم سے عام نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر یہ موضوع علم سے عام ہوں تو یہ معتبر نہیں ہے. اس پر شارح نے آگے بتایا کہ بھئی اگر یہ عام ہوں تو بھی ان کو عرض ذاتی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے، اور اخص ہوں تو بھی عرض ذاتی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے. تو استاذ نے صرف ایک صورت ذکر کر دی کہ جب یہ عام ہوں تو وہ معتبر نہیں، جب عام ہونے کی صورت میں معتبر نہیں تو اخص ہونے کی صورت میں بھی ان کو معتبر نہیں ہونا چاہیے، یا اگر اخص ہونے کی صورت میں یہ معتبر ہیں تو عام ہونے کی صورت میں بھی ان کو کیا ہونا چاہیے، معتبر ہونا چاہیے. کیونکہ محمول چاہے عام ہو چاہے اخص ہو، اس کو عرض ذاتی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے. اگر وہ عام ہوگا تو پھر اس کو قید مخصصہ کے ذریعے عرض ذاتی کی طرف لوٹایا बता देंगे, और अगर वो महमूल अखस होगा तो उसको तरदीद के जरिए आरज जाती की तरफ लौटा देंगे। तो एक का एतबार किया जाए और दूसरे का एतबार न किया जाए, यह तहकुम होगा। लिहाजा या तो दोनों मुआतबर होने चाहिए, यानी महमूलात आमा भी जायज होने चाहिए और महमूलात खासा भी जायज होने चाहिए, या दोनों ही मुआतबर नहीं होने चाहिए, महमूलात आमा भी मुआतबर नहीं होने चाहिए और महमूलात खासा भी मुआतबर नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।